السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزء 18 سورہ مومنون. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ مومنوں، اس کی شروع کی 10 آیات بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس میں ایک مومن کی صفات بتائی گئی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، جسے جنت میں جانا ہو وہ ان 10 آیات پر عمل کر لے. اگر کوئی مومن یا کوئی مسلمان ان 10 آیات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے یہیں پر قرآن ہی میں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا اخلاقی ذمہ داریاں رکھی ہیں ہمارے لیے اور کیا احکامات رکھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں فلاح کی بات کی گئی ہے، اور فلاح کو سمجھنے کے لیے ہمیں ناکامی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ حقیقت، یعنی اشیاء کی حقیقت اس کے مخالف سے پہچانو، یعنی جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، جو اس کا الٹ ہوتا ہے اس سے پہچانو. جیسے دن کی روشنی کو تمہیں جاننا ہو تو تمہیں رات کی تاریخی دیکھنا پڑے گا، وہ اس کا اپوزٹ ہے. تو اسی طرح سے فلاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قد افلح المؤمنون. افلح، افل التفضیل کا صیغہ کہتے ہیں اس کو عربی گرامر کی ٹرم میں. جیسے کہ فلاح ہوگا کامیابی، اور افلاح بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی جس میں ناکامی کا کوئی امکان نہ ہو. جیسے کہ اس کو اس مثال سے سمجھا جاتا ہے ہمیشہ، جیسے کبیر کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ تو آپ نے سبھی نے سنا ہوگا، کبیر. کبیر کہتے ہیں بڑا، اور اکبر کہتے ہیں بہت ہی بڑا. تو ہم جو روزانہ نماز میں پڑھتے نا، یعنی سب سے بلند، سب سے بالا اور برتر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب ایسا بڑا ہے کہ اس کے کوئی اور اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہی قد افلح المؤمنون، تحقیق یعنی یقینی بات ہو چکی ہے، یعنی یہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ دے بھی چکا، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی کر چکا کہ وہ لوگ فلاح پا چکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کامیاب ہو گئے. اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یا شیخ الہند اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کام نکال لے گئے اہل ایمان. سبحان اللہ، یعنی مومنوں نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا یا ایسا کام کر چکے ہیں مومن اور جا چکے دنیا سے کہ اب وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتے. اتنی بہترین یہ آیت ہے، یعنی ایک ہی آیت میں بہت سارے معنی پنہاں ہیں. تو یقیناً تحقیق، جو کام ہو چکا، بے شک کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے مومن. فلاح ایسی کامیابی جو توقعات سے کہیں زیادہ ہو، جو آپ کے امیجنیشن سے کہیں زیادہ ہو، یا جس میں خسران کا، نقصان کا کوئی اندیشہ، کوئی شائبہ تک نہ ہو. یعنی انسان جیسے کسان کھیت پر کام کرتے ہیں، فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں. تو کسان کیا کرتا ہے کھیتی پر، اپنی کھیتی پر وہ کتنی اپنی محنت لگاتا ہے، اپنی جان سے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، دن رات اس کی فکر یہ لگی رہتی کہ یہ کھیتی سرسبز و شاداب ہو جائے، یہ گرو ہوتی رہے. تو کوئی انسان اپنے وجود پر کام کرے، جیسے کسان کھیت پر کام کرتا ہے، اپنے اندر جو خیر ہے اس پر کوشش کرے، وہ خیر کو نکال لائے اور اس خیر سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، اس خیر کو برآمد کرے. تو مومن تو یعنی مسلمان ہی مومن ہو سکتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ مومن ہوگا. اور ایک اور چیز سے سمجھی جا سکتی ہے کہ مومن اور مسلمان میں تھوڑا سا فرق، کیونکہ مسلمان سب ہو سکتے ہیں، قانونی طور پر مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک منافق بھی مسلمان ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو ایک درجہ اوپر ہے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ تحقیق فلاح پا گئے مسلمان، نہیں، یہاں تحقیق فلاح پا گئے مومن. تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، بہت ہی اچھا جملہ ہے وہ، ایک چھوٹے سے جملے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کہ کسی نے پوچھا تھا کہ مومن اور مسلمان کا فرق کیا ہے. تو کہا کہ مسلمان مسلم اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. تو آپ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے اس میں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. اللہ کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، منافق بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس وقت کے مشرقین مکہ بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، لیکن مومن کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر حکم جھکاتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ کام نکال لے گئے اہل ایمان. شاہ ولی اللہ رحم اللہ کا ترجمہ ہے، فلاح پائی مومنوں نے، ایمان لانے والوں نے. تو یقیناً فلاح پائی اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ، اور آپ اس وقت کا منظر ذہن میں رکھیں، بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، جتنے بھی مزدور پیشہ لوگ تھے، یعنی غلام تھے یا معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، وہ لوگ ایمان لے آئے تھے. اور کفار مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مسلمان، یہ بھلا کیسے فلا پائیں گے، یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کی نزدیک کامیابی کیا تھی؟ کفار مکہ کے نزدیک بیٹوں کا ہونا، مال و دولت کا ہونا، سرداری کا ہونا، بڑے بڑے گھر. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ غریب لوگ بھلا یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرداری کامیابی کی علامت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹوں کا ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک معاشرے میں ایک اونچا مقام ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کی علامت ہے. تو مومن ایک عام مسلمان سے ہٹ کر ہوتا ہے، وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے. عام انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جسم، روٹی، کپڑا، مکان، جسم کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن مومن وہ اپنی روح کی غذا کو تلاش کرتا رہتا ہے. اور مومن اپنی آخرت پر نظر رکھتا ہے، اسی لیے فلاح کے معنی بہت وسیع کیے گئے ہیں کہ مومن کی نظر دور رس ہوتی ہے، وہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں چاہتا، وہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کیا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ دنیا میں جو بھی کچھ کریں گے، یعنی آپ یہاں پر بو رہے ہیں، بیج ڈال رہے ہیں آپ یہاں پر، اور اس کی جو فصل ہے آپ آخرت میں کاٹیں گے. تو قرآن جب کامیابی کی بات کرتا ہے تو اس میں مکمل کامیابی کی بات ہوتی ہے، ادھوری کامیابی کی بات نہیں ہوتی. جب قرآن فلاح کی بات کرتا ہے تو دنیا کی بھی فلاح ہوتی ہے، اس میں آخرت کی بھی فلاح ہوتی ہے. تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ فلاح کو حاصل کریں؟ کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ویسے مومن بنیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ قد افلحا، تحقیق فلاح پا چکے، ہو چکا کامیاب. اگر ہم ایسی کامیابی چاہتے ہیں جو ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آگے اس سے بات آ رہی ہیں، وہ تمام کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی کوالٹی، ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. خشیت ہوتی کیا ہے؟ خشیت کہتے کس کو ہیں؟ بہت وسیع معنی ہے اس کے خشیت کے بھی. خشیت کسی کے آگے اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی عظمت کے احساس کی وجہ سے دب جانا، جھک جانا، پستی اختیار کرنا، اپنے آپ کو جھکا لینا. اور خشوع کا تعلق دل سے بھی ہے اور اس کا اثر جسم پر بھی طاری ہوتا ہے. یعنی ہماری شریعت نے ہمارے لیے نماز کے کچھ آداب مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک قلبی خشوع ہوتا ہے اور ایک جسمانی خشوع ہوتا ہے. جب یہ خشوع بڑھتا ہے تو نماز جو کہ ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، ایک کام ہے، تو اس کا ایک معیار بن جاتا ہے، اس کے کچھ آداب بن جاتے ہیں. پھر آدمی نہ ادھر ادھر دائیں بائیں مڑ کر دیکھتا ہے، اور نہ پھر اوپر نیچے دیکھتا ہے، نہ اس کا دھیان ادھر ادھر بٹتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو وہ سب طرف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ کی لو لگ جاتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کو آس پاس کی خبر نہیں ہوتی، اس کو یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نماز میں ایسی خشیت ہوتی تھی ان کے اوپر طاری، سبحان اللہ، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوا، چونکہ وہ جنگ کا ماحول تھا، تو جو دشمن کی طرف سے تیر آتے تھے اور منجنیقیں چلائی جاتی تھی، جس سے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دیواریں ڈھہ گئیں آس پاس کی، اور وہ کعبۃ اللہ کے آگے نماز پڑھتے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے آس پاس تیر چلتے رہتے تھے، لیکن ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا تھا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا بتایا جاتا ہے کہ ان کے کندھے پر پرندے بیٹھ گئے تھے نماز کے دوران، یعنی وہ ایسے پرسکون ہو جاتے تھے نماز کے وقت گویا کہ ان کو آس پاس کی خبر نہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تہجد، اور سانپ آ گیا، اور بچے سو رہے تھے آس پاس میں، لیکن ان کی نظر نہیں پڑی سانپ پر، اور وہ نماز پڑھتے رہے اور نماز میں کوئی ان کے خلل نہیں آیا. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ ان کا خشوع ہوا کرتا تھا. اور یہ خوشبو کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. مختلف علماء کرام نے اس میں مختلف باتیں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ ان ظاہری آداب کو، اس خوشبو کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ خوشبو نماز کی جان ہے، خوشبو نماز کی روح ہے. خوشبو، کچھ علماء کرام تو یہاں تک کہتے کہ خوشبو نماز میں واجب ہے. اگر آپ کی نماز میں خوشبو نہیں ہے تو آپ کی نماز ہو سکتا ہے قابل ہوتی، قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں. تو اس سے آپ سوچ لیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خوشبو اختیار کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پوری طرح سبمٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کے آگے، آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ دب جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے، آپ کے اندر ایک خوف ہو، یعنی دونوں امید اور خوف کی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا، دل آپ کے جھکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے، اس کی عظمت کا آپ کو احساس ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، کہ آپ کس رب کے سامنے کھڑے ہیں، وہ رب کیسا عظیم ہے. آپ ہر بار کہتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، رکوع سجدے میں کہتے رہتے ہیں. تو آپ اس رب کی عظمت کا خیال رکھیں، آپ اس رب کی بلندی کا خیال رکھیں کہ سبحان اللہ کتنا بلند و بالا ہے، ہر نقص سے وہ پاک ہے ہمارا رب. تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پھر اپنی نماز کی کوالٹی کو دیکھیے. بعض وقت کچھ لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں کوانٹیٹی اور کوالٹی کے چکر میں. کچھ لوگوں کے نزدیک صرف کوانٹیٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں 100 100 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی. 100 رکعت میں کہیں ان کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے. آپ کی نماز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی جو نماز پڑھی ہے قیام الليل، آپ نے 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، لیکن آپ کی وہ 8 رکعت، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے طول و حسن کا کیا کہنا، یعنی اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا. تو نفل نمازیں ٹھیک ہے، آپ جتنی بھی چاہے پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، 14 پڑھیں، 20 پڑھیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس میں کوالٹی کا دھیان رکھیں کہ آپ کا دل اس کے سامنے حاضر ہو، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، اور جیسے بلال اذان کے لیے آواز لگاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا کہ اجنبی ہوں، یعنی آپ نماز کے لیے فوراً اٹھ جاتے تھے. یعنی ایک مومن کا دل دراصل اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ میں کب اپنے رب سے ملاقات کروں، میں کب اٹھ کر جاؤں اپنے رب سے ملنے کے لیے، کب میں اپنے رب سے راز و نیاز کروں. بنا پر مومن اس کا دھیان نماز کی طرف لگا رہتا ہے. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو علت قرۃ اعینی فی الصلاۃ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. سبحان اللہ. تو اب اس خوشبو کو ہم کیسے بڑھائیں، خوشبو کو اپنے اندر کیسے ڈیولپ کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سوچیں. جتنا آپ کے پاس الحمدللہ علم اور نالج ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا آپ کو احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو آپ جانیں گے، یقین جانیے یہ خود بخود آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. جب آپ آخرت کے انعامات کو یاد رکھیں گے، جب اس نماز کے جو بینیفٹس ہیں، اس نماز کے جو انعامات ہیں، اس کو یاد رکھیں گے، تو خود بخود یہ خوشبو آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. پھر اس میں سب سے بڑھ کر وقت پر پڑھنا، اس کے پورے لوازمات کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ. سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کو خشوع سے پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے جو بھی لوازمات ہیں اس کو پڑھیں، اس کو ساتھ میں لے کر پڑھیں. جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس اٹھ کر جیسے چاہے چل گئے نماز کے لیے، لیکن نہیں، آپ نماز کا اہتمام کریں. جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں خود بخود ایک کانشیسنیس آ جاتی ہے، عجیب کیفیت آ جاتی ہے. جیسے کہ پارٹی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھو گے کہ پارٹی میں جانے کے لیے آپ گھر کے کپڑوں سے اٹھ کر تو نہیں چل دیتے ہیں نا، کہ سر جھاڑ منہ پہاڑ کر اس طرح سے برے حالوں میں، نہیں ایسے نہیں جاتے ہیں. بلکہ آپ جس دن پارٹی میں جانا ہوتا ہے، کوئی دعوت میں جانا ہوتا ہے، تو آپ صبح سے آپ تیاری شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو کتنا خیال ہے نا اس پارٹی کا. تو اسی طرح سے آپ اپنے رب کے سامنے جا رہے ہیں، آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو خوشبو جس میں بندے کا دل اللہ کے قریب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، یہی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، جتنے بھی عرب اسکالرس ہیں انہوں نے جو ڈیفینیشن بتائی، امام قرطبی، سعدی رحمہ اللہ علیہ، ابن جزی، ابن عاشور، وہ یہی کہتے ہیں کہ بندے کا دل اللہ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، اس کے قلب کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس لیے تمام حرکات ساکن، یعنی ایسے ہونا چاہیے بندہ ایسا ہو نماز میں کہ وہ ساکن ہو، اور غیر اللہ کی طرف سے اس کا التفات بالکل ختم ہو جائے. یعنی دنیا کے جتنے جھمیلے ہیں ان سب سے ہٹا کر اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں. وہ اپنے رب کے سامنے سے نہایت ادب اور احترام سے کھڑا ہوتا ہے، یہی نماز کی روح ہے، اسی کو خشوع کہتے ہیں. تو تفاسیر ہم پڑھیں، صحابہ کے واقعات ہم پڑھیں کہ وہ لوگ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے تھے، ان کا انداز کیا تھا، اپنے آپ کو یاد دلائیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کی نماز کہا جاتا ہے, بہت مشہور تھی یہ بات کہ وہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ دنیا سے بیگانہ ہو گئے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی نماز میں کیسے خشوع اختیار کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہے, دائیں جانب جنت ہے, بائیں جانب دوزخ ہے, اور سامنے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے رہا ہوں کھڑے رہ کر. تو جب میں یہ محسوس کرتا ہوں, یہ سارے امیجنیشن میرے سامنے آتے ہیں, اور میں اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھتا ہوں, تو خود بخود میری نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ نماز کے جو الفاظ کہتے ہیں, جیسے سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب اور جو سب سے بلند اور برتر ہے, یا سبحان ربی العظیم کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑھ کر عظمت والا ہے. اب جب یہ الفاظ ادا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس بھی کریں اپنے اندر کہ وہ واقعی میں پاک ہے. صرف ایسے زبان کی حد تک نہیں کہہ دینا ہے کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سے نمازنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ہر طرف کے لاکھوں خیالات ذہن میں ہوں تو ایسے سے نماز نہیں ہو سکتی. تو بہرحال خشوع بہت زیادہ ضروری ہے, اسی لیے خشوع کو نماز کی جان کہا گیا ہے, بلکہ روح کہا گیا ہے نماز کی. اگلی آیت, اگلی صفت بتائی جا رہی ہے ان مومن بندوں کی جو جنت کے وارث ہوتے ہیں, جن کو جنت, جن سے جنت کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے. والذین ہم عن اللہ معرضون والذین ہم للزکات فاعلون. تو دوسری کوالٹی ان کی کہ لغویات سے دور رہتے ہیں. اب لغویات کیا ہوگی, اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ ہو سکتا ہے ہر انسان کے نزدیک لغویات کا کانسیپٹ کچھ اور ہو. جو لغو کام آپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر محسوس ہو کہ یہ لغو کام ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ لغو کام نہ ہو, تو ہم اسی کام کو لغو سمجھیں گے جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے اور جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے, ہمارے رب نے ہم کو بتایا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں, جیسے سورہ فرقان ہی میں آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ جب کسی لغویات پر ان کا گزر ہوتا ہے, جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ لغو کام ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں سے وہ مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں, اس طرف نظر بھی نہیں ڈالتے مومن. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت کی خاص خوبی یہ ہوگی کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ, وہاں تو وہ کوئی لغو بات سنیں گے ہی نہیں. سبحان اللہ, یہ جنت کی خاص خوبی ہوگی کہ لغویات نہیں ہوگی وہاں پر. آج ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کریں, اپنا جائزہ لیجئے, اپنی ایکٹیویٹی پر نظر رکھیے, لغو بات کس کو کہتے ہیں اور آج کے دور کی لغویات کیا ہیں, اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں ہر دور کی لغویات الگ رہتی ہیں. پہلے زمانے میں کفار مکہ کی لغویات یہ تھی کہ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا, ٹھٹے بازیاں کرنا, دوسروں کا مذاق اڑانا, کسی پر فقرے کسنا, اور ان کی سب سے بڑھ کر لغویات یہ تھی, سامرن کا لفظ آتا ہے اسی میں آئے گا, بھی ہم پڑھیں گے آگے سورہ مومنون میں ہی ہے, کہ وہ لوگ رات میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے تھے. جیسے آپ کو اس دن بھی بتایا گیا نا, دو چار دن پہلے کی بات ہے غالباً, ان کو پسندیدہ مشغلہ تھا کہ رات میں بیٹھ کر وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے الف لیلوی داستانیں سنایا کرتے تھے, جس سے دل بہلے. جیسے آج کل ٹی وی ڈرامے جو آتے ہیں, آپ نے دیکھو کہ زیادہ تر ٹی وی ڈرامے جو بات پتہ چلتی ہے کہ رات کے وقت آتے ہیں جب سب کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں, آٹھ بجے یا نو بجے کا وقت ہوتا ہے, جس کو پرائم ٹائم کہتے ہیں, اور پرائم ٹائم کا ٹی وی والے زیادہ پیسہ لیتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ٹائم ڈرامے وہ جب پلے کریں گے تو اس کا زیادہ ان کو معاوضہ ملے گا, زیادہ لوگ دیکھیں گے. تو آج بھی آپ دیکھیں یہی ہے سارے لوگوں کی مصروفیت, لغویات میں الجھے ہوئے ہیں, گیمز میں, ڈراموں میں. حدیث کا مفہوم ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کو بہت ساری احادیث ملتی ہیں, بہت ینگ ایج والے صحابی تھے جب ان کا انتقال ہو چکا تھا, 38 یا 37 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا بتایا جاتا ہے, لیکن انہوں نے اتنی کم عمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا, اور بہت ینگ ایج میں رسول اکرم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. جب آپ ان کو گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی تھی, اور صحیح بخاری میں وہ تمام احادیث موجود ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ان کو جو نصیحت کی تھی, یعنی آپ کی وفات سے پہلے جب انہوں نے آپ کو یمن بھیجا تھا, تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں لے لیا معاذ بن جبل کی, اور معاذ بن جبل سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم نیچے کھڑے تھے. تو معاذ بن جبل اترنا چاہ رہے لیکن آپ نے اترنے بھی نہیں دیا, ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور یہ بھی کہا تھا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. سبحان اللہ, کتنے خوش قسمت صحابہ تھے وہ جن کو رسول اکرم نے اپنی زبان سے کہا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے, اللہ کرے کہ ہم بھی رسول اکرم کے محبت کے مستحق بنے انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی کہ اے معاذ کہ میں تمہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے. یعنی پہلے آپ نے بہت ساری کچھ نصیحت کی تھی, اس کے بعد آپ نے فرمایا. تو معاذ نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ, ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو. ترمذی کی حدیث ہے اور یہ بہت طویل حدیث ہے. اصل میں اس کی حدیث کے الگ الگ ٹکڑے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اسے پکڑے رکھو تو تم تمام چیزوں سے بچ جاؤ گی, ہر برائی سے بچ جاؤ گی. تو اصل میں دیکھا جائے تو یہ لغو باتوں ہی میں انسان انوالو ہوتے ہیں نا, ہنسی مذاق, بیٹھ کر بیٹھے ہیں خاندان میں اور اس کی باتیں اس کی باتیں, پھر اس میں غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں, بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں, تنزیہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں, تو یہ کتنے گناہ سمیٹ رہا ہے انسان اصل میں. تو ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں, یہ سب لغویات میں آئے گی. اور خاص طور سے یہ بات یاد رکھیں کہ لغویات معنی لغویات کے معنی ہیں ہر اس بات کو لغو کام کہتے ہیں یا ہر اس بات اور کام کو لغو کہا جاتا ہے جو فضول ہو, لا یعنی ہو اور لا حاصل ہو, جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو, جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو, جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو, جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو, وہ سب لغویات ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ لغویات سے اعراض برتتے ہیں, بالکل منہ ہی موڑ لیتے ہیں, بالکل ٹرن ہو جاتے ہیں, یعنی وہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ لغویات ہے, لہٰذا وہاں سے بالکل آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. بھلا ایک مومن کا کیا کام کہ وہ لغویات میں پڑے اور بلا وجہ کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرے. اپنا جائزہ لیجیے اور آپ کس ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں وہ دیکھتے رہیے. تو مومن اس جگہ سے گزرتے بھی نہیں ہیں جہاں لغویات ہوتی ہیں. مومن اپنی زندگی ایسے کاموں میں گزارتا ہے جو اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہو. مومن کے لیے دنیا کے اوقات دراصل امتحان کے کمرے کی طرح ہیں. ہم کو 3 گھنٹے ملتے ہیں نا امتحان کے کمرے میں, 3 گھنٹوں میں ہم آپ دیکھیں کہ ہم کیا بیکار کے کام کرتے رہتے ہیں. کیا ہم 3 گھنٹے کمرے میں بیٹھ کر ہم یہ دیواروں کی خوبصورتی پر بات کرتے کہ یہ دیواریں کیسی بنائی گئیں, اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, کس انجینئر نے بنایا تھا, تو ہم یہ نہیں ڈسکس کرتے, نہ ہم سوچتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں, بلکہ ہم ان 3 گھنٹوں میں پیپر سالو کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو مومن کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ لغو کاموں میں نہیں رہتا. اس کے بعد کہا گیا کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے, ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں, کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اپنی امانت اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. امانتوں کی اور وعدوں کی بات آئی ہے, یہ آئے تمام امانتوں کو پورا ادا کرنے کی بات کرتی ہے کہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ جو ان کے کمٹمنٹ سے وہ پورے کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ریلیٹڈ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرتے ہیں. تو بس ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے ذمہ لگائی ہے وہ اس کو امانت کی طرح ادا کرتے ہیں. اور پھر نئی ایک اور صفت سیم بتائی گئی نماز سے ریلیٹڈ, والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو چیزیں فرض کی ہیں, جو احکامات, اس کو پوری طرح ادا کرنا دراصل اس کی حفاظت کرنا ہے. اور یہاں پر سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں نمازوں کی حفاظت سے مراد دراصل اس کو وقت پر ادا کرنا اور اس کی تمام شرائط پر عمل کرنا ہے. جو واجبات ہیں نماز کے اس کو پورا کرنا ہے تو یہ اس کی حفاظت ہوگی. جیسے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا صدر کمپلیٹ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا کہ جو کلائیاں ہیں ہماری, یعنی ہمارے پورے ہاتھ کلائی تک, ہمارے جو پنجے جہاں سے ہاتھ کے شروع ہوتے ہیں, ہتھیلیاں شروع ہوتی ہیں, تو ہتھیلیوں تک آپ کا کپڑا کور ہونا چاہیے, آپ کی آستین کمپلیٹ کور ہونی چاہیے, اور آپ کو پورا جسم کور ہو, صرف چہرہ دکھائی دے. ہاتھوں کی ہتھیلیاں, پنجے اور چہرہ بس آپ کھلا رکھ سکتے ہیں, باقی پورا جسم آپ کا کور ہونا چاہیے نماز کے دوران. یہ عورت کا ستر ہے نماز کے لیے. اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر اپنے آس پاس آپ کی خود ہی نظر پڑتی ہوگی کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دوپٹہ کدھر بھاگ رہا ہے, آستین اتنی چھوٹی ہے, شلوار اتنی اونچی ہے کہ رکو کے لیے جھکتے ہیں تو آدھے پیر نظر آتے ہیں, جبکہ ایڑیاں کور کرنا لازمی ہے نماز میں. آپ کی ایڑیاں ہر حال میں کور ہو رہی ہوں, پنجوں کے بارے میں ٹھیک ہے پھر بھی اس میں لینینسی ہمیں ملتی ہے. ویسے تو تمام اسکالرس کے نزدیک, تینوں اسکالرس کے نزدیک, جو 3 بڑے امام ہیں ان کے نزدیک پیر بھی کور کرنا ضروری ہے نماز میں, لیکن کچھ کے نزدیک اختلاف ہے کہ سامنے کے پنجے کور ہونا ہو, لیکن ایڑیاں کور کرنا تو 4 اسکالرس کے نزدیک کمپلسری ہے کہ آپ کی ایڑیاں ہر حال میں نماز میں کور ہونی چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, ان کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے, اور ساڑیوں میں نماز پڑھ لی جاتی ہے. بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ کئی لوگ ساڑیوں میں نماز پڑھتے تھے اور وہ ساڑی کا پلو الٹا لے کر وہ پیچھے سے سر کور کر لیتے تھے, یعنی اسی ساڑی کے پلو کو, یعنی الگ سے کوئی دوپٹہ بھی نہیں لیتے تھے. تو اور زیادہ ہاتھ کوہنیاں, کیونکہ پہلے زمانے میں جو بلاؤز ہوتے تھے زیادہ تر وہ ہاف آستین کے ہوتے تھے, تو الٹا ساری کوہنیاں, پیٹ اور پیٹ سب نظر آتا تھا. کیسے نماز ہوگی؟ جب تک آپ کا جسم کور نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی. تو نماز کے لیے ایک الگ سے بڑا دوپٹہ یا بڑا اسکارف ہونا چاہیے, جیسے ہمارا عبایا ہوتا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھے اسکارف ملتے ہیں نماز کے. بلکہ آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے میری کہ کیوں نہ جب آپ نماز پڑھی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں, تو اللہ نے کہا کہ نمازیں ضائع نہ ہو جائیں ہماری, تو کیوں نہ ان نمازوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اسکارف خرید لیں نماز کا. جو ایجپشن اسکارف ہوتے ہیں, اسکارفس ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, جو پورا آپ کا سر, آپ کے بال, آپ کے ہاتھ, ہر چیز کور کر لیتے ہیں, نیچے پیروں تک ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو اب اتنے سارے لباس آپ بناتے ہیں تو ایک اسکارف خرید لیجیے, پیسے اس پر خرچ کر دیجیے, زیادہ مہنگا بھی نہیں آتا ہے. یا اسپیشل سلوا لیجیے, اگر آپ کو نہیں کہیں سے اویلیبل ہوتا ہے تو سلوا لیجیے اس کو. ایسے لمبا اسکارف نماز کے لیے سلوا لیجیے, اور جب بھی نماز آپ کو پانچ وقت کی پڑھنی ہو وہ اسکارف پہن لیجیے. پھر آپ نے اندر جو بھی لباس پہن رکھا ہو لیکن اوپر وہ کور کر لیں گے تو آپ کا ستر مکمل طور سے کمپلیٹ ہو جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں, وہ وارث جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ, کتنا بڑا درجہ ہے. وارث اس کو کہتے ہیں جو جائز حقدار ہوتا ہے, جو یعنی جس کا حق پکا ہو گیا. دولت دو طریقوں سے ملتی ہے نا, ایک تو وراثت میں ملتی ہے اور دوسرا انسان خود کماتا ہے. تو جب انسان خود کماتا ہے تو وہ تو اس کا مالک ہوتا ہی ہے, لیکن وراثت کا جو مال ہوتا ہے اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اس پر کچھ محنت بھی نہیں کی اور ہم اس کے وارث بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جنت کوئی اس کا حقدار تھا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی فضل و کرم سے عطا کرے گا جنت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوالٹیز اگر تمہارے اندر ہوں گی تو تم جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اب یہ سبحان اللہ, یعنی وہ فردوس, ایسی جنت کے تم وارث بنو گے جو جنت الفردوس ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے اور تمام نہریں یہیں سے گزرتی ہیں. جنت کی جتنی نہریں ہیں سبحان اللہ. تو یہ کوالٹیز کو اگر ہم اپناتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی, ان کوالٹیز کو اپنانے کا بدلہ کتنا خوبصورت ہے آپ بتائیے. اور اس میں نماز کا دو بار ذکر آ گئے, تو امانت کا خیال رکھیں, نماز کا, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, لغویات سے بچے رہیں, اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوں, یعنی انفاق بھی کرتے رہیں اور فرض زکوٰۃ بھی دیتے رہیں. ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھے کی شکل دی, پھر لوتھے کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا. انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور اگر انسان یہ تمام باتوں کو سوچتے کہ کیسے بچہ بنا ماں کے رحم میں, خون کا ایک لوتھڑا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو تخلیق کر دیا ماشاءاللہ, کیسے اس کی صورت گری کی اور کیسے اس کو نقصان سے درست کر دیا ماشاءاللہ, ہڈیاں بنا دی, اس پر گوشت چڑھا دیا, اسکن چڑھا دی, ایک الگ ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا. ایک خون کا لوتھڑا تھا اور کیا سے کیا بن گیا. اور پھر وہی والی بات ہے کہ ایک بوند سے پیدا کیا گیا. انسان اپنی حقیقت کو تو جانے کہ وہ کیا چیز ہے, اس سے بھلے کہ غرور تکبر زیب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, بس بڑا ہی بابرکت ہے وہ رب تمام کاریگروں سے بڑھ کر خالق. یعنی دنیا میں تم جتنے بھی کاریگر دیکھتے ہو جو چیزیں بناتے ہیں وہ کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خالق ہے, وہ خلاق ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت اس نے ہماری صورت بنائی نا انسانوں کی, کہ آپ کبھی امیجن کریں انسان کے چہرے کو دیکھ کر کہیں کوئی جوڑ نظر نہیں آتے ماشاء اللہ. اسکن کی خاصیت آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اسکن کے اندر رکھ دی, کہ اب ہمارا ہاتھ کٹ جاتا ہے, کتنی دفعہ چھری سے ہمارے ہاتھ کٹ جاتا ہے. ابھی تو رمضان ہے نا, بہت ساری چیزیں آپ کو کاٹنی پڑ رہی ہوں گی اور بہت سارے کام کرنے پڑ رہے ہوں گے کچن میں. کتنی دفعہ آپ فرائی کرتے ہیں, اسکن جل جاتی ہے, کوئی تیل کا چھینکا اڑ گیا, چھری سے ہاتھ آپ کا کٹ لگ گیا. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہماری اسکن میں کیسی خاصیت رکھی ہے کہ خود بخود وہ اسکن مل جاتی ہے, جڑ جاتی ہے. جب آپ ٹانکے دیتے ہیں اسکن کو, کچھ دن کے بعد ٹانکے کھینچ کر اس کا دھاگا نکال لیا جاتا ہے اور وہ اسکن اپنی جگہ برابر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارے رب کی عظمت کو. ہماری زبان واقعی میں عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے, انت کما اثنیت علی نفسک, کہ اے اللہ تعالیٰ جیسے تو نے تیری تعریف فرمائی ہم نہیں کر سکتے یا رب العالمین تیری تعریف. اس لیے جو ہم کو دعا پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے کہ سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے, کہ اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خالقوں سے بڑھ کر خالق ہے, جس نے بہترین صورت گری کی ہے انسان کی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے. اس سے پہلے کی ایک آیت رہ گئی تھی, ثم انکم بعد ذلک لمیتون, آیت نمبر 15. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہ مضمون آپ کو قرآن کے ہر رکوع میں، ہر سورے میں مل جائے گا آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، یا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی وجہ کہیں اور نہ جھکنا، کیونکہ جانا تم کو آخر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، حساب کتاب تم کو اللہ تعالیٰ ہی کے آگے دینا ہے، لہٰذا اسی کا خیال کرو، اسی سے ڈرو، اسی کے لیے جو کچھ کرنا ہے اسی کے لیے کرو۔ پھر سات راستوں کی بات ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ سات راستے کا مطلب یہاں پر سات آسمان ہیں، اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ یعنی اے انسان ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کو ایک حقیر سی بون سے ہم نے پیدا کیا، اور اے انسان تمہاری کیا حیثیت ہے بھلا، تمہاری کیا وقت ہے، تم ذرا ان آسمانوں کے سامنے کھڑے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بنائے تہ برتے ہیں، ایک کے اوپر ایک بغیر ستونوں کے، تو جب وہ سات ایسے بڑے ہیوج آسمان بنا سکتا ہے تو انسان کی کیا حیثیت اور حقیقت ہوگی بھلا بتائیں۔ تو ہم نے سات آسمان بنائے، سبع طرائق ہے وہ، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور تم روزی بھی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک اندازے کے، ایک مقدار کے مطابق ہم نے پانی نازل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک مقدار کے مطابق پانی نازل نہ کرتا تو یقین جانیے ساری فصلیں تباہ ہو جاتی۔ ابھی کتنی دفعہ ایسا ہو رہا ہے نا، کئی سالوں سے، کہ جب فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی اس وقت بارش نہیں ہوتی، اور جب فصلیں تھوڑی سی گرو ہو جاتی ہیں اس وقت ان کو بارش کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، ہلکی سی پھوار چاہیے ہوتا ہے، اس وقت اتنی سخت اور تیز بارش ہوتی ہے جس سے وہ پودے اکھڑ جاتے ہیں اپنی زمین سے، اپنی جڑوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مقدار سے زیادہ پانی نازل کرے تو نقصان دہ ہے، اس سے کم نازل کرے تو بھی نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مقدار کے مطابق پانی نازل کیا۔ کتنی فراوانی ہے آج غزہ کی، آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ابھی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، ایک کرفیو کسی کیفیت ہے، لیکن کھانا پینا رکا ہے کسی کا، بلکہ زیادہ ہی کھانا پینا ہو رہا ہے۔ ابھی تو ویسٹرن کنٹریز سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہر جگہ مارکیٹ سے جیسے پہلے سینیٹائزر ختم ہو گئے، گلوز ختم ہو گئے، یا ہینڈ واش جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے، اسی طرح سے میدا بھی ختم ہو گیا، ہر جگہ سے آٹا اور میدا ختم ہو گیا، کیونکہ لوگ گھروں میں رہ کر کیک زیادہ بنانے لگے۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہم سب جو ہماری انڈین پاکستانی کمیونٹی ہے، کہ گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ اور تو نہیں سوچ رہے، نئے نئے پکوان سوچ رہے ہیں بس، کہ ہر چیز ٹرائی کی جا رہی ہے، جو کبھی بنائے نہیں تھا وہ بھی بنا رہے ہیں، خالی بیٹھے ہیں گھر میں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا نظام آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کی زمین سے، جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سب زمین سے آ رہی ہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا احساس ہم کریں کہ سبحان اللہ، ایک میدے سے یعنی آٹے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، بیکری آئٹمس امیجن کر لیں۔ اور جو گرلز کنٹریز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اسپیشلی گرلز کنٹریز میں بیکری آئٹمس اتنے زیادہ بنتے کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں پر مالس ہیں وہاں پر اتنی بڑی یعنی بیکری آئٹمس کے لیے اتنی جگہیں رکھی جاتی ہیں، ہزاروں قسم کے بسکٹس ہیں، ہزاروں قسم کے، کئی قسم کی بریڈ ہے، کیا کچھ نہیں ہے اس سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین سے پیدا کیا سب کچھ، تو ہم کیا کریں، کھائیں پئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، بس اسراف نہ کریں۔ پھر زیتون کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے اسپیشلی، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ عرب کنٹریز میں یہ بہت مشہور ہے زیتون، اور اس کا اسپیشل جو یعنی جہاں سے زیتون نکلتی ہے وہ فلسطین کے آس پاس کا علاقہ ہے، یعنی اس کا گڑھ کہا جاتا ہے اس کو، سیریا اور فلسطین، سب سے اوریجنل اور سب سے بہترین زیتون وہیں نکلتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں کے زیادہ یہ نہیں تھا کچھ، جیسے آج ہم کھانے کھاتے ہیں ویسے کھانے تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، نہ اتنے مسالے تھے، نہ اس طرح کا تیل تھا، اتنی فراوانی نہیں تھی، چیزیں آتی تھیں لیکن کم کوانٹٹی میں آتی تھی، کیونکہ ایسے کارخانے نہیں تھے اس زمانے میں، ایسی مشینیں نہیں تھیں۔ تو جو زیتون کا تیل آتا تھا اس کو بطور سالن کے وہ لوگ استعمال کرتے تھے، جیسے ہم آج نئی نئی ڈشز بناتے ہیں نا، گریوی اور قورمہ اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے، وہ لوگ اس زمانے میں سالن، بطور سالن کے، بطور قورمے کے، وہ لوگ روٹی سے زیتون کا تیل کھاتے تھے، زیتون کے تیل میں روٹی بھگوتے تھے اور کھاتے جاتے تھے۔ جب عروہ بن زبیر جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بھانجے تھے، اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو جب انہوں نے ایک بار پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے باپ سے یعنی صحابہ کرام اور جو تابعین تھے ازواج مطہرہ سے رسول اکرم کے دور کی باتیں پوچھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ باتیں کیا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اے میرے بیٹے، مسجد نبوی میں تو چراغ ہی نہیں جلتا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں چراغ کیوں نہیں جلتا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 9 سال تک ہم لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے، کوئی چراغ نہیں تھا۔ تو عروہ بن زبیر بہت حیران ہوئے کیونکہ وہ تابعین میں سے تھے، آخری بیٹے تھے اسماء رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے رسول اکرم کو نہیں دیکھا تھا، تو ان کو بہت حیرانی ہوئی کہ اب تو دولت کی بہت فراوانی تھی ماشاء اللہ، کیونکہ اب بہت ہر طرف مسلمانوں کو عروج حاصل ہو رہا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا، آپ دیکھیں سننے کے قابل ہے وہ ہمارے یاد رکھنے کے قابل ہے، کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، اگر اتنا ہی تیل فاضل مقدار میں ہوتا یعنی زیادہ ہوتا تو ہم اسے روٹی میں بھگو کر نہ کھا لیتے تھے، اس سے پھر چراغ بھی جلاتے تھے، تو یعنی تیل اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس سے وہ روٹی میں بھگو کر ہی کھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف یہاں اشارہ فرما رہے کہ وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سورج سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی لذت رکھ دی ہے اس تیل میں، اور آپ نے دیکھو گا کیا جتنے ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں، ڈائٹ پر جتنے لوگ ہیں، ابھی آج کا کون سا تیل یوز کر رہے ہیں؟ قرآن میں جس کا ذکر ہے، آپ دیکھیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے رسول اکرم نے کوئی میڈیکل سائنس نہیں پڑھ رکھی تھی، آج سارے ڈاکٹر سارے لوگ اس زیتون کے تیل کے پیچھے کتنا پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے زیتون کے تیل کو، آپ اگر اس کو اوپر سے بھی ڈال دیں تو کافی ہو جائے گا، ایک نہیں کئی فائدے ہیں اس کے، لیکن ہم انڈین پاکستانی لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتا ہے کیونکہ ہم کو شروع سے بچپن سے کچھ اور تیل کی عادت لگی ہے نا، تو ہم کو اس کے علاوہ کوئی اور پسند نہیں آتی ہیں چیزیں، لیکن بہرحال اس کے اپنے الگ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اسی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اب جانوروں سے جو چیز نکلتی ہے، جانور کہاں سے چارہ کھاتے ہیں؟ زمین سے۔ زمین سے چارہ کیسے اگتا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو چارہ اگتا ہے، تو آپ دیکھیں بارش کے کیا فائدے ہیں۔ تو پھر یہاں دودھ کا ذکر کیا گیا ہے، اور دودھ واقعی میں ایک ایسی غذا جس کو مکمل غذا کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں صحابہ کرام کا کھانا دودھ ہوتا تھا بس، یعنی وہ لوگ جیسے آپ کو یاد ہوگا سیرت کی جو ہجرت کی جو جرنی تھی، رسول اکرم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، ان لوگوں کا کھانا کیا تھا اس زمانے میں؟ کہیں سے بکریاں مل گئیں، چرواہے سے اجازت تھی، اس کا دودھ دوہا اور وہی پی لیا، اور وہی ان کا کھانا تھا۔ تو آج تو ہمارے پاس کتنے لوازمات ہیں، ہم تو دودھ کو آج ایک ایکسٹرا چیز سمجھ کر پیتے ہیں، اور کھانے انواع و اقسام کے ہمارے پاس الگ ہیں۔ ابھی تو رمضان ہے اور رمضان کی برکتیں ہم سبھی جانتے ہیں، جیسے نان مسلم لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اچھا وہ تمہارا کھانے پینے والا مہینہ آ رہا ہے، تو کھانوں کی اور نئے نئے ڈشز کی تو ہمارے پاس کثرت ہو جاتی ہے رمضان میں، لیکن اس زمانے میں وہ لوگ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے، کیونکہ کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ عشر مبشرہ میں سے تھے، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں اور بہت مشہور صحابی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک دفعہ وہ روزہ افطار کر رہے تھے، اور روزے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے دو چیزیں رکھ دی گئیں، ایک کھانا رکھا گیا اور کھجور رکھی گئی، یا دو اور چیزیں یہ تھیں اور دودھ وغیرہ رکھا گیا۔ تو جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے، وہ روزے سے تھے، نفل روزہ تھا، تو جیسے انہوں نے ان چیزوں پر نظر ڈالی تو اچانک ان کو رسول اللہ کی یاد آ گئی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اٹھ گئے اور وہ اتنا رونے لگے کہ اس کے بعد ان سے کوئی چیز کھائی نہیں گئی۔ ان کو یاد آ گئی یہ بات، جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے روزہ افطار نہیں کیا، بہت مالدار صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت سے نواز رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے بس جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے مٹی بھی سونا بن جاتی تھی، جس بزنس میں ہاتھ ڈالتے وہ بزنس بہت زیادہ فلورش ہو جاتا تھا۔ تو بہت مالدار صحابی تھے، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھے افطار کے لیے تو ان کو رسول اکرم کی یاد آئی، اور کہا کہ رسول اکرم کے پاس دو دو مہینے گزر جاتے لیکن سوائے کھجور کے اور پانی کے کچھ نہ ہوتا تھا، اور رسول اکرم اسی حال میں چل دیے اور آج ہم یہ نعمتیں دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ ڈرتے تھے کہ نعمتوں کی کثرت ہوگی تو کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، صرف دو چیزیں تھیں کھانے کے دستر پر، اور ہمارے پاس تو آپ دیکھیں کتنے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایسی زندگی گزاری، جبھی وہ لوگ قدر جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اس سے اس کا شکر بھی اس طریقے سے ادا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ کشتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بار بار کشتی کو، اصل میں کشتی کا چلنا ایک بہت بڑی نشانی ہے واقعی میں۔ ہم کبھی سوچیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اگر ہم پانی میں کوئی چیز ڈالیں وزن دار تو وہ نیچے چلی جاتی جانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا سمندر کو بھی اور ہواؤں کو بھی کہ وہ اس کو کشتی کو برابر لیے چلتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور کتنا سارا بوجھ وہ اٹھائے ہوتی ہے کشتی، یعنی سارا سامان اس میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں سے آپ کارگو جب کرتے ہیں شپ سے زیادہ جو بڑا کارگو ہے شپ میں جاتا ہے نا، کیونکہ شپ سے کارگو سستا ہے اور ہوائی جہاز سے بہت مہنگا ہے، تو ہمارا کتنا سارا سامان آپ نے دیکھا ہوگا، تمام لوگ ہی بھیجتے رہتے ہیں یہاں سے سامان گلف کنٹری سے اپنے اپنے ممالک میں، تو اتنا ہیوج سامان لے کر چلتا ہے وہ شپ، لیکن ڈوبتا نہیں ہے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اصل میں کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تمہیں جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، اس پر اب تو ہی میری نصرت یعنی مدد فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو اے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. بہت مشہور دعا ہے قل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تمہیں جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم نقصان ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کو پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان لوگوں نے آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیا. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے اور یہی جینا ہے، ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. آج کے بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ بس خوب عیش کر لو، یہی بس دنیا کی زندگی ہے جو کچھ ہے، اور آخرت کس نے دیکھی؟ کل کی کل دیکھ لیں گے، اگر گئے بھی آخرت میں تو کہتے کہ رسول کا دامن پکڑ لیں گے اور رسول کو سفارشی بنا لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہماری سفارش کر دیں گے. اس امید پر جینا، ان تمناؤں پر جینا. تو پہلے کے زمانے کے جو مشرق قومیں تھیں ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے ہم کو، دوبارہ حساب کتاب ہم سے نہیں لیا جائے گا. کہنے لگے ایک شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، اس طرف تو ہی میری مدد فرما. جواب میں ارشاد ہے قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. کتنا آپ دیکھیں کس قدر دھتکاری گئی کہ فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کچرا بنا دیا ان کو، کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی بیکار جو چیز ہوتی ہے نا وہ بنا دیا، تو ظالم قوم کو دور کر دیا گیا. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا. ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی رسول آئے حق بات لے کر تو ہمیشہ قوم کے سرداروں نے، مغرور لوگوں نے، جو ایسا طبقہ ہوتا تھا جن کے ہاتھ میں قوم کی باغڈور ہوتی تھی، وہ لوگوں نے ہمیشہ انکار کیا، کیونکہ وہ لوگ خود ظالم تھے اور وہ ظلم ہی کو پسند کرتے تھے. ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ اچھا سارے لوگ ایک جیسے ہیں، ان کو برابری پسند نہیں آتی تھی. اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون اور اس کے یعنی سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لی. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے یعنی جس کو ہم نے غلام بنا رکھا ہے. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ کافر دراصل مال و اولاد کو ہی سب کچھ سمجھتے رہے, یعنی وہ سمجھتے رہے کہ جو ہمیں سرداری ملی ہے, بادشاہت ملی ہے, یہی سب کچھ ہے اور ہم ہی سب سے بڑے ہیں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا, ایک بلندی پر جو اطمینان کی جگہ تھی, چشمے اس میں جاری تھے. اور ہو سکتا ہے اس سے مراد بیت المقدس ہو یا پھر کچھ اور جگہ ہو, یا ہو سکتا ہے جب وہ اپنا بچہ لے کر آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو, اس کے بعد وہ لوگ کسی اور مقام پر چلے گئے ہوں, واللہ اعلم. یا جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام پر رکھا ہو. اے پیغمبرو, کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح, تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو ہم خوب جانتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر رسولوں کو مخاطب کیا گیا, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ اے رسولوں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح. اس سے پتہ چلتا ہے کہ طیب رزق کا اثر لازماً انسان کے عمل پر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو منع نہیں کرتا ہے, لیکن کھانے پینے میں اسراف کرنے کو منع کرتا ہے اور حرام کی طرف رغبت کرنے کو منع کرتا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھاؤ, کیونکہ اسی سے عمل صالح کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, قسم مجھے سے تم ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں وہ مگن ہیں. اچھا تو چھوڑو انہیں, ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیا دین کو, یہ اپنے اپنے الگ اختلافات کی وجہ سے اپنے الگ مسلک اور مذہب بنا لیے. وہ کہتے کہ میرا گروپ سچا ہے, وہ کہتے کہ میرا مسلک اور میرا مذہب سچا ہے, وہ کہتے کہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں. تو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو انہی کی غفلت میں چھوڑ دو, تم اپنا کام کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت خاص تک مہلت دے رکھی ہے. کل یقین جانے قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے شافعی مسلک فالو کیا تھا یا حنفی مسلک فالو کیا تھا, کبھی نہیں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ہم نے اس کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا, رسول اللہ کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی. آپ دیکھیں ہمارے لیے اگر کوئی مشروط اطاعت ہے تو صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سے صرف رسول اللہ کی اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا, کسی اور انسان کی اطاعت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے راستے پر چلو, اور صحابہ میں سارے صحابہ نہیں آپ نے فرمایا, خلفائے راشدین کہا آپ نے, میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رہو یہ آپ نے فرمایا. تو کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے مذہب اور مسلک نہیں پوچھے جائیں گے, ہم سے صرف پوچھا جائے گا کہ تم مومن تھے یا نہیں تھے, مسلمان تھے یا نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ کو تو سب سے خبر ہوگی. تو یہ ہم نے خود سے مسلک اور مذہب بنا لیا, اپنے آپ کو بانٹ لیا چار گروپ میں, یہ غلط بات ہے, اسی سے نقصان ہمارا ہو رہا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو وہ انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں, اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. یعنی کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے, اولاد ہے, بیٹے ہیں, اور رسول اکرم کے پاس نہ مال ہے, نہ اولاد ہے, نہ بیٹے, نہ سرداری ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ مال, اولاد اور بیٹے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. تو شروع سے جو ایسے بیوقوف لوگ ہوا کرتے تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ مال و اولاد کا ہونا دراصل اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حاصل ہونا ہے, جبکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم آگے رہنے والے لوگ ہیں, بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پالنے والے, تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں, یہ ڈرے رہتے ہیں, جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں, اور دن ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف سے ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ جاؤ اے سرداران قریش یا سرداران مکہ, کہ تم سمجھتے کہ تمہارے پاس مال, اولاد اور بیٹے ہیں تو تم کامیاب ہو. نہیں, کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں, جو اپنے رب سے ڈرے رہتے ہیں, جو خوف کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو قبول فرما لے, اپنے رب کی آیت پر ایمان لاتے ہیں, جو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو بھی ان کا دل ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون, وہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں یا خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہمیں کامیاب اگر ہونا ہے, جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ قد افلح المومنون, کہ تحقیق فلاح پا گئے مومن, تو کامیابی اگر چاہیے تو پھر ہم کو نیکیوں میں سبقت کرنا ہوگا, ہم کو دوڑنا ہوگا, سبقت کرنی ہوگی خیر کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کام کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان مصرفین کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ آہ و فغاں کرنے لگیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنے والی. ہماری آیت سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اور اپنی چوراہوں پر اس پر باتیں بناتے تھے اور بکواس کیا کرتے تھے. یعنی یہ جو مشرقین کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں نے رسول کا انکار کیا، رسولوں پر طنز کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی باتوں کو کمتر سمجھا، اور چوراہوں پر کھڑے رہ کر باتیں کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور گلیوں کے نکڑوں پر کھڑے رہ کر یہ لوگ اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. اب تھوڑا امیجن کریں آج ہمارے مسلمان محلوں کا حال بھی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل بھی یہی ماحول آپ کو نظر آئے گا، ہر گلی کوچے کے چوراہے پر یا پان کی دکان اور چائے کی دکان پر یا جہاں پر بھی کارنر میں کہیں جگہ ملتی ہے وہاں پر بس کھڑے ہیں نوجوان لڑکے یا مرد حضرات، اور بس باتیں بنانا، پتہ نہیں کیا کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں رات رات بھر، دو دو بجے تین تین بجے رات تک کھڑے رہتے ہیں. گھر میں بیویاں بےچاری انتظار کرتی ہیں دروازہ بند کرنے کے لیے، مائیں انتظار کرتی ہیں دروازہ بند کرنے کے لیے، لیکن ان لڑکوں کو اور مردوں کو گلی چوراہوں پر بات کرنے سے فرصت نہیں ہے. تو جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو ان کا پھر یہی کام ہو جاتا ہے کہ بس صرف بیکار کی باتیں کرتے کھڑے رہنا. اور پھر اس میں یہ بھی ہم دیکھتے کہ کچھ لوگ اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں شریف لوگ اگر وہاں سے گزرے تو ان کی طرف دیکھ کر آنکھیں گھمائیں گے، اشارے کریں گے، اتنا ہنسیں گے کہ بےچارا گزرنے والا شرمندہ ہو جائے گا کہ مجھ سے کیا کام سرزد ہو گیا. اور ایسے گلی کوچوں میں کھڑے رہنے کی وجہ سے شریف لوگوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے، اور بےچاری خواتین کا کہ وہاں سے گزرنا دو بھر ہو جاتا ہے. کب عقل آئے گی ہمارے لوگوں کو اور کب یہ سدھریں گے؟ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اگر کچھ باتیں کرنا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کرو، گلی کے نکڑوں پر کیوں کھڑے رہ رہے ہیں؟ پیچھے تمام نیک لوگوں کی صفات بتائی گئی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو بات کہی گئی کہ اپنے گھمنڈ میں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کے رسول کی باتوں پر اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اور چوراہوں پر بیٹھ کر بس صرف سامرن تہجرون کس کے کہانی سناتے تھے. سمر کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت بات چیت کرنا، گپے ہانکنا، کس سے کہانیاں کہنا. کہا جاتا ہے کہ دیہاتی اور قصباتی زندگی میں راتوں کی گپیں عموماً چوپالوں میں ہوا کرتی تھیں یا ہوتی ہیں ابھی بھی، اور یہی اہل مکہ کا بھی دستور تھا. اور آج آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں کا بھی یہی حال ہے کہ گلی کوچوں میں چوراہوں میں آپ کو ایسے لوگ کھڑے کھڑے گپے ہانکتے ہوئے مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم کو سمجھ دے. اور یہ بچپن سے ہم کو بتانا پڑے گا، ہم خواتین ہی ان لوگوں کو روک سکتی ہیں، کیونکہ ہم ان میں سے کسی کی ماں ہیں، کسی کی بہن ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بیوی ہیں. تو ہم کو ہی بچپن سے بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا یہ گلی کوچوں پر کھڑے رہ کر باتیں کرنا غلط ہے. اگر تمہیں باتیں کرنی تو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، وہاں بیٹھ کر باتیں کرو، لیکن گلی کوچوں میں کھڑے رہ کر نہ کرو، اور کوئی بامقصد باتیں ہوں، بے مقصد باتیں نہ ہوں. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یہ وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس آئی ہی نہ تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی ان کے واقف ہی نہ تھے کہ یہ انجانا آدمی ہے؟ یعنی وہ رسول اکرم کو جانتے تھے بالکل، 40 سال سے آپ ان کے درمیان زندگی گزار چکے تھے اور صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. وہ اس سے ایسے بھاگتے ہیں یا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ یعنی وہ رسول اکرم کو ساحر اور مجنون کہتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس آئے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. تو قرآن کو حق کہا گیا ہے، دین اسلام حق ہے، رسول اکرم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ حق لے کر آئے ہیں. تو کفار مکہ کو یہی بات ناگوار گزری تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر دنیا کے لوگوں کے خواہشات کے پیچھے چلو گے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نظام درہم برہم کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ لوگ سارے کے سارے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو وہ لوگ اس قرآن سے دور بھاگ کر اپنے قصے کہانیوں میں الجھے رہتے تھے اور قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اگر قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرتے تو آج ان کا یہ حال نہ ہوتا، بلکہ اس قرآن کو ماننے والوں میں سے سب سے پہلے ان کا نام ہوتا۔ اس لیے بھی پتہ چلتا کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر ضروری ہے۔ کہ آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ کہ ہم نے تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس حالت میں ہر خیر سے مایوس ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عرب جو قحط سالی پیش آئی تھی ان کے اوپر مکہ والوں پر، اور یہ اللہ کی طرف سے تھی اسپیشلی ان کو بتانے کے لیے، چونکانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے بہت سارے لوگ اس میں سے۔ تو قحط سالی میں ایسا ہو گیا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ایسا لگتا تھا بھوک کی وجہ سے یہ لوگ پریشان تھے کہ ان کو آسمان دھواں نظر آتا تھا۔ اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دل دیے ہیں، کس کام کے لیے دیے ہیں؟ کہ ایسی اندھو بہروں کی طرح گزر جائیں؟ نہیں، یہ تو وہی والا حال ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، لیکن اس سے وہ کام نہ لیا گیا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے ہم کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، تو ہم بھی غور و فکر کریں اور سوچیں۔ مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشوا کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کو پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ محض افسانہائے پارینہ ہے، یعنی وہ اس کو کس سے کہانیاں سمجھتے تھے۔ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے، یعنی تم پھر کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا رب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج فرقوں میں لوگ بٹ گئے ہیں، ایک اپنا فرقہ الگ جاتا ہے، ایک مشرق میں جا رہا ہے، ایک مغرب میں جا رہا ہے۔ تو جب انسانوں ہی میں لوگ ایک رسول کی پیروی نہیں کرنا چاہتے اور الگ الگ اماموں کی پیروی کرنا چاہتے، تو اتنا ڈسٹریبیوشن، اتنا اختلاف ہے۔ تو اگر ایسے بہت سارے خدا ہوتے تو کیا ہوتا تھا؟ ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ چلا جاتا۔ جبکہ ہم دیکھتے کہ شروع سے زندگی کا جو نظام ہے، کائنات کا جو نظام ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ ہزارہ سال سے سورج برابر اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، کبھی ایسا نہیں کہ سورج چاند کو پیچھے کر دے، چاند سورج کو پیچھے کر دے۔ تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ اس کو چلانے والا، اس نظام کو ہینڈل کرنے والا صرف ایک کوئی ہو سکتا ہے، ایک ذات ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، یعنی اگر مختلف خدا ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس صرف سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو کہ اے رب، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہو اگر میری موجودگی میں طلا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اور حقیقت یہ کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کرو کہ اے میرے رب، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح شام کے اذکار بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جانتے کہ رسول اکرم نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں تاکہ ہم شیطان سے اور انسانوں کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے محفوظ رہیں، جو صبح شام کے اذکار ہم کو ملتے ہیں، یہ دعا بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس نے تین دفعہ پڑھا وہ شیطان سے دور رہے گا، یعنی شیطان اس کو بہکا نہیں سکے گا۔ تو اس لیے صبح شام کے اذکار کو اپنے لیے لازم کر لیں، اٹھتے سے جو اذکار ہیں وہ اذکار، سونے سے پہلے کے اذکار، اور دن بھر بھی ہم کو دعائیں پڑھتے رہنی چاہیے تاکہ شیطان ہمیں بہکائیں تو ہم اس سے بچ سکیں۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک سے جو ان کے سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان سے کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کسی جلے ہوئے پرسن کے آپ ہونٹ دیکھیے گا کہ اس کا منہ کیسے ہو جاتا ہے، ہونٹ پلٹ جاتے ہیں اور عجیب سی شکل نکل آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے، ان کے چہروں کی کھال جہنم چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل جائیں گے، یعنی ان کے ہونٹ الٹے ہو جائیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیت میں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو، تم وہی لوگ ہو کہ جن سے میرے بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیم سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مزاج بنا لیا۔ یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ بھی کوئی ہے، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کی اس قبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن، یا ان کا بھی اس کا بھی کچھ حصہ وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کہ تم نے یہ سمجھ سکا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی رب اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب دیکھیں، شروع میں قد افلح المومنون سے ہوا تھا کہ فلاح پا گئے مومن، اور فلاح سے محروم رہے کافر۔ اب فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم کس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، اور اس کا انداز بیان تمام دوسری سورتوں سے مختلف ہے، آپ کو یہ انداز کوئی اور سورت میں نظر نہیں آئے گا۔ سورہ نور پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، اور ویسے تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے، جن لوگوں نے سورہ نور کا کورس کیا ہوگا ڈیٹیل تفسیر، وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم اس کو یہ مختصر، ابھی تو ہمارے پاس ایک ہی گھنٹہ بچا ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ بچا ہے، تو اس میں تو ہم بالکل بھی اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ مختصر بات یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے تقریباً 5-6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جس وقت رسول اکرم نے مدینہ ہجرت کی، تو اس وقت وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں پر عبداللہ بن ابی جیسے سردار تھے منافقین کے، اور وہاں کے کچھ وہ لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابو عامر نامی راہب تھا ایک شخص جو کہ کرسچن بن چکا تھا اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے جتنے قبیلے تھے جو اسلام لانا نہیں چاہتے تھے، اور کفار مکہ، یہ سب ان سب نے ساتھ گاٹ کر لی تھی، اس میں سانس گانٹ کر لی تھی آپس میں، اور سب سے بڑھ کر یہود ان کے ساتھ تھے۔ جب یہودیوں اور منافقین نے دیکھا، وہ لوگ 5 سال تک مسلسل کوشش کرتے رہے مدینہ میں کہ کسی طرح مسلمان یہاں دب جائیں، پس جائیں اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ انہوں نے آپس میں لوگوں کو بہکایا، یہودیوں کو پہلے بہکایا، وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اس کے بعد آس پاس کے قبیلے والوں کو بہکایا، وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور پے در پے جنگیں بدر، جنگیں احد اور غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، اور غزوہ خندق میں تو منافقین اور مشرکین نے اور یہودیوں نے اپنی ہر طرح سے پوری خواہش پوری کر لی کہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دینا چاہا. 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے غزوہ خندق میں, اور غزوہ خندق تقریباً 5 اور 6 ہجری کے درمیان کا واقعہ ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح اسلام کا جو کلمہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے اور اسلام تو پھیلتا پھولتا جا رہا ہے, اور غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان پر رعب ڈالا, اور وہ بے نیل و مرام واپس چلے گئے. کفار مکہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور ان کے خیمے ہی اکھڑ گئے, اتنی تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی, ان کے جانور بکھر گئے اور ان کو الٹے پاؤں پیچھے بھاگنا پڑا. تو اب جب منافقین نے دیکھا کہ اسلام کا تو خاتمہ ہو نہیں سکتا اور جنگ سے تو بالکل بھی ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے, اب انہوں نے دوسری سازشیں شروع کر دی, اور اندرونی سازشیں انہوں نے ایسی شروع کی جو بہت خطرناک تھی. اور منافقین کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے کہ دعوت حق یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کسی طرح وہ ڈیفیٹ نہیں کر سک رہے ہیں, ان کا اخلاق بہت بہترین ہے, لوگ ان کی گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ لوگ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں پھر کہ ان خراب سے خراب چالیں کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو 5 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق پیش آیا, اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھی, اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میں اس وقت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی غزہ کی کمی کی وجہ سے, اور وہ ازواج مطہرات حودج میں بیٹھی ہوتی تھیں, جو حودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا, یا اس کو جو لے کر چلنے والے چلتے تھے جو چاروں طرف سے اس کے جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو پکڑ کر. تو وہ کہتی کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس وقت اس غزوے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, اور وہاں سے واپسی پر ایسا ہوا کہ میں رفع حاجت کے لیے گئی اور قافلے کو میرے بارے میں پتہ نہیں چلا, اور وہ لوگ سمجھے کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں حودج میں, اور وہ حودج اٹھا کر لے کر چلتے بنے. اب میں جب واپس ہی تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں آس پاس, تو میں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور یہ سوچا کہ جب پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو واپس ضرور آئیں گے مجھے لینے کے لیے. تو اس وقت صفوان بن معطل نامی صحابی جو کہ قافلے سے پیچھے رہتے تھے ہمیشہ تک کہ کوئی قافلہ کچھ سامان چھوڑ جائے تو وہ اٹھا کر لے جاتے تھے, تو ان کی نظر مجھ پر پڑی اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا. میں چہرے سے کپڑا ہٹا کر ٹیک لگا کے بیٹھی تھی, تو میں نے اپنا کپڑا برابر کیا کیونکہ وہ پردے کا احکام نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے, ان کو معلوم تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سر کہا کہ صدیق کی بیٹی. تو میں جیسے انہوں نے یہ کہا تو میں اٹھ گئی, اور پھر انہوں نے اپنی سواری لا کر میرے سامنے رکھ دی, میں اس پر سوار ہو گئی اور ہم سیدھا عین دوپہر میں قافلے والوں سے جا ملے. اب جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابئی, اس نے جب دیکھا کہ کسی طرح بھی اسلام کو وہ ڈیفیٹ نہیں کر پا رہا ہے اور رسول اکرم کو نہیں ڈیفیٹ کر پا رہا ہے, تو اس نے اب یہ دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کیا اور نعوذ باللہ یہ غلط بات مشہور کروا دی کہ استغفر اللہ, ہمیں تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس نے غلط الزام لگا دیا, رسول کی بیوی پر اس نے الزام لگا دیا کہ یہ پاک نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو آپ ماحول کو ذہن میں رکھیے اس وقت کے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی صورت نازل کی جس کا انداز بہت ہی وارننگ لیے ہوئے ہے, بہت ہی ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غضبناک ہو کر منافقین پر اپنا غضب نکالا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ احکامات نازل کر دیے کہ کسی بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا انتہائی بڑا کبیرہ گناہ ہے, ایسا کرنا یعنی پورے معاشرے کو سوسائٹی کو خراب کرنا ہے, معاشرے میں اخلاقی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات کہ کسی پر آپ جس پر چاہے اٹھا کر الزام لگا دیں, ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. اور یہ جو احکامات یہاں پر نازل, کیونکہ اس میں زانی مرد اور زانی عورتوں کے بارے میں احکامات نازل ہوئے ہیں, تو یہ زنا کی جو بات کی گئی, تم زنا کو اتنا معمولی نہ سمجھو کہ جس پر چاہے اٹھا کر زنا کا الزام لگا دیا, یہ ایک خطرناک گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کی سزا تو سنسار کر دینا ہے, رجم کرنا ہے. اور اگر جو شادی شدہ مرد ہوگا تو اس کو سنسار کیا جائے گا, اور جو غیر شادی شدہ جس نے زنا کیا ہوگا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. تو تم اس کو اتنا عام نہ سمجھو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات نازل کر دیے کہ جس پر صرف کسی پر اس طرح کے الزام لگانے کی کسی کی ضرورت نہ ہو, اور معاشرہ بے حیائی سے پاک ہو جائے, فحش باتوں سے پاک ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزاؤں کا بیان کیا ہے, کیونکہ بہت سارے نان مسلم اور بہت سارے مسلمان بھی اس پر بہت اعتراض اٹھاتے ہیں سورہ نور کے احکامات پر, کیونکہ اس میں سزا سخت بیان کی گئی ہے اصل میں. تو کیوں اعتراض اٹھاتے ہیں؟ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو اسلام ایسا باربیرک ریلیجن ہے, نعوذ باللہ, اس میں اتنی شدت پسندی پر مبنی سزائیں ہیں. تو اسلام دراصل نسب, مال, عزت اور دین, یہ چاروں کا پروٹیکشن چاہتا ہے. اس کو اصول خمسہ بھی کہتے ہیں, کہ یہ 5 چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لازم کر لی ہے, اور اسی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنائے ہیں. یہ قانون کو اتنے سخت کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں اتنی سخت سزائیں رکھی گئیں؟ تاکہ ان سب کی حفاظت ہوتی رہے, نسب کی حفاظت ہو, مال کی حفاظت ہو, دین کی حفاظت ہو, اور کسی پر الزام نہ لگایا جائے. نسب جو نسلیں ہیں, جو آنے والا بچہ ہے اس کی, یعنی اس کے باپ کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کس کا بچہ ہے. تو اسی لیے اتنی سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں. اور اسلام نے سزائیں پہلے کبھی بھی نافذ نہیں کی. اب دیکھیے 13 سال مکی دور گزر چکا تھا, تب تک کوئی سزا کا حکم نازل نہیں ہوا. اس کے بعد 5 سال مدینہ کے بھی گزر چکے تھے, تب بھی کوئی سزاؤں کا حکم نازل نہیں ہوا. سورہ مائدہ 8 ہجری میں نازل تھے, 8-9 ہجری میں. تو اس میں جو چور کی سزا بیان ہوئی وہ مدینہ آنے کے بھی 9 سال بعد 8 سال بعد نازل ہوئی. اب یہ جو یہاں پر زنا کی سزا بتائی جا رہی ہے, یہ بھی کیوں؟ کیونکہ اب حالات ایسے آ گئے تھے اور منافقین کو بتانا تھا, اور مدینہ کی سوسائٹی کو, معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک صاف کرنا تھا تاکہ ایک ہی بار لوگوں کے سامنے اس معاملے میں قانون آ جائے, شریعت نازل ہو جائے, تاکہ لوگ ان ایٹیکیٹس کو جان لیں کہ کسی پر الزام لگانے کے کیا آداب ہیں. اس میں بھی آداب کو ملحوظ رکھا گیا کہ اگر تم کسی پر الزام لگا رہے ہو, ایسے نہیں کہ اٹھا کر بس الزام لگا دو. کہیں پر بھی گلی کوچے میں کھڑے رہ کر کسی کی بھی کیریکٹر پر بات کر دو, کسی کو بھی مجرم قرار دے دو, یا گھروں میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگو کہ فلاں کی بیٹی, فلاں کی بہو, فلاں کی یہ. اس طرح سے نہیں, اسلام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا دین ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا. تم اگر ایسی بات, بے بنیاد بات کرو گے تو تم کو اس کی گواہی دینی پڑے گی پھر. اور اگر تمہیں صحیح گواہی نہیں لائی, 4 گواہ نہیں لائے, تو تم کو خود الٹا 80 کوڑے مارے جائیں گے تم نے اگر کسی پر تہمت لگائی تو. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ 80 کوڑوں کی سزا نافذ ہوتی تو ہمارے مسلمان گھرانوں ہی میں سے کتنی خواتین ہوتی جن کو یہ 80 کوڑے پڑتے. ہم کتنی آسانی سے کسی کے بھی کیریکٹر پر بات کر دیتے ہیں نا, کہ وہ فلاں سنے کے افیئرس, فلاں کے اسکینڈلس. ہر ایک کے اسکینڈلس کو ڈسکس کرنا ہم نے اپنا فرض منصبی سمجھ لیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین کا بس یہی حال ہے, کیونکہ جب بے مقصد زندگی ہوتی ہے تو با مقصد کاموں کی بجائے یہ فضولیات میں انسان پڑ جاتا ہے. ڈسکشن جیسے ہم نے وہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, جب یاد ہوگا سورہ یوسف میں, کہ اس وقت شہر کی خواتین میں کیا چرچے ہونے لگے تھے. کیا چرچے تھے وہاں پر؟ کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی, کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا. وہ تو نان مسلم معاشرہ تھا, وہ نان مسلم سوسائٹی تھی. لیکن ہم تو مسلمان ہیں, ایک اللہ کو ماننے والے, ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو پھر بولا ہمارے گھروں میں یہ ڈسکشنز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں یہ باتیں, دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں باتیں ہم کیسے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم کو اجازت ہی نہیں دی گئی ہے؟ اور اگر تم نے کسی کوئی برائی کو اپنی آنکھ سے دیکھا بھی ہے تو تم اس پر مٹی ڈال دو, تم خاموش ہو جاؤ, اس کو دبا دو وہیں پر. کیوں تم اس کی تشہیر کر رہے ہو؟ تو جتنی بھی آج کل آپ دیکھیں, پورا میڈیا, میگزینس, اخبارات, ان کو سوائے اسکینڈلز کو ڈسکس کرنے کے کوئی کام نہیں ہے. کیا جواب دیں گے کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ دنیا میں تو اگر صحیح اسلامی اگر وہ ہوتی, رولز کو فالو کیا جاتا, شریعت کو, تو ان کو 80 کوڑے سب کے سامنے مارے جاتے کہ تم نے غلط الزام کیوں لگایا. اور اگر تم نے جو الزام لگایا تو اس کے لیے 4 گواہ لاؤ ڈھونڈ کر کے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ کام. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ گواہی دیں گے, تبھی مانی جائے گی بات, ادروائز نہیں مانی جائے گی. ورنہ جو جس نے ایک پرسن نے دی نا یہ بات بولی ہے, یہ اسکینڈل کو عام کیا ہے, اس کی ایک کو پھر 80 کوڑے پڑیں گے. تو کوئی کہے گا کہ کسی کی ہمت ہوگی؟ تو جو سزائیں ہیں وہ بعد میں رکھی جاتی ہیں, پہلے ماحول بنایا جاتا ہے, اخلاقی حالت سدھاری جاتی ہے معاشرے کی, ان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کے اندر روح پھونک کی جاتی ہے, ان کے دلوں کو بدلا جاتا ہے, ان کی سوچ کو بدلا جاتا ہے, اس کے بعد سزائیں نافذ ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو بھی سزائیں نافذ کرتا ہے وہ معاشرے کی تعمیر اور اصلاح کے لیے کرتا ہے, ہمارا خود کا اس میں فائدہ ہے. تو پہلے تربیت ہے اور اس کے بعد سزائیں ہیں. کبھی بھی پہلے سزائیں نہیں ہوتی ہیں نافذ, بلکہ پہلے اصلاح کی جاتی ہے. اور اسلام عزت, نسب, مال کی حفاظت چاہتا ہے, دین کی حفاظت چاہتا ہے, اس لیے اسلام نے سزائیں رکھی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں, ٹائم ہمارا بہت ہی کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے, اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے, شاید کہ تم سبق لو. یہ سورت ہم نے نازل کیا جس کو ہم نے فرض کیا ہے. آپ سوچیں کہ یہ لفظ, یہ جملہ کہیں اور سورت میں آپ کو نہیں ملے گا. جب چور کی سزا بتائی گئی تھی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس سورت کو ہم نے فرض کیا ہے, یہ حکم کو ہم نے فرض کیا ہے. ایون ہم نے پیچھے کئی احکامات پڑھے, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کا لفظ استعمال کیا. بالکل ڈفرنٹ انداز ہے اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو نازل کرنے کا. تو معاشرے سے بے حیائی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھانا پڑے گا. تو یہاں پر دراصل وہی بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور آگے چل کر وہی بات پہ بتائی جائے گی کہ تم نے جو ہماری ایک مومنہ بندی جس پر تم نے بیجا الزام لگایا ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ، اور اگر تمہیں ثبوت نہیں لائے تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہو۔ اور پھر اس کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جھوٹوں کی سزا یا غلط گواہی دینے والے کی سزا کیا ہے۔ پھر تو ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے شاید کہ تم سبق لو۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اب سوچے کہ پہلی بار تو سزا بیان کی جا رہی ہے کہ سزا کیسے دینا ہے کس کو، اور سزا دینے کے وقت لوگوں کا وہاں موجود بھی رکھنا چاہیے کہ آس پاس سارے لوگ جمع ہوں تاکہ وہ دیکھنے اور اس سے عبرت حاصل کرے کہ دیکھو یہ بڑے ایسا جو تم نے گناہ کیا ہے، جو غلط کام تم نے جو کیا ہے اس کی سزا کتنی سخت ہے، تو آئندہ پھر کسی کو کرنے کی ہمت نہ ہو۔ تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو غیر شادی شدہ ہوں گے، اور شادی شدہ زانی کی سزا حدیث میں ہم کو ملتی ہے اور اس کی سزا سنسار کر دینا ہے، اور پہلے تورات میں بھی یہی سزا موجود تھی کیونکہ ایک یہودی فیملی اللہ کے رسول کے پاس آئی، وہ لوگ آئے دو گروپ اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو اپنی کتاب کی سزا سے بچا لیں گے اگر قرآن رسول اکرم ان کو کوئی اور حکم دیتے ہیں، لیکن جب وہ آئے تو رسول اکرم نے ان کو فرمایا کہ وہی سزا ہے جو تمہارے پاس تورات میں ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو تم ان کو سنگسار کر دو، رجم کر دو، یہاں تک کہ دونوں کی جان چلی جائے۔ اور اتنی سخت سزا اس لیے ہے کیونکہ یہ واقعی میں بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی عورت جو بدکاری کرتی ہے تو تم اس کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم لے آئے، تو یہ جو دوسرا حکم تھا وہ یہی تھا کہ پھر ان کو سزا دے دی جائے اور سنسار کر دیا جائے تاکہ آئندہ معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی نہ پھیلے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے آپ ان کنٹریز پر نظر رکھیے جہاں پر بے حیائی عام ہے، جہاں پر مرد اور عورت کا تعلق کہتے ہیں بغیر نکاح کے قائم ہو سکتا ہے، اس کو ایک وہ بولڈنس کی علامت اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، جہاں پر نکاح کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کو انکریج کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ نسب محفوظ ہے نہ خاندانی سسٹم ہے، اور وہاں کا جو پورا معاشرہ ہے ایکچولی دیکھا جائے تو وہ بالکل ناسور کی طرح ہو گیا ہے۔ ہر طرف جرائم عام ہیں، 13 سال سے چھوٹے بچے شراب پینے میں، کہا جاتا ہے اس کی ان کی جو تعداد بتائی گئی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور 14-15-16 سال کے بچے زنا کرنے لگے ہیں۔ جرائم کا حال یہ ہے کہ 18 اور 17 سال کے بچے جیلوں میں سب سے زیادہ ہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ قتل و غارت گری، مار دھاڑ، ایک دوسرے سے پیسے چھیننا، چوری، ڈکیتی، یہ سب نوجوان لوگوں میں زیادہ عام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاندانی سسٹم نہیں ہے، کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے، ایک ماں باپ ساتھ میں نہیں ہے، فیملی سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی کوئی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، ماں کو اپنے کمانے سے فرصت نہیں ہے، سنگل پیرنٹ سسٹم عام ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے غلطی سے بھی، اگر پہلی بار تو بچہ پیدا نہیں ہونے دیتے، انجوائے کرتے ہیں لائف کو ویسے ہی، اور اس لیے ہمارے یہاں پر نکاح کا جو مقصد رکھا گیا ہے کہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کی نیت سے نکاح کرنا، یہ نہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو گئے اور عورت کو چھوڑ کر چلتے بنے، نہیں، یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو وہاں کے معاشرے کی اگر آپ حالت دیکھیں تو شراب کثرت سے پی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بے حیائی ہر طرف عام ہے، کوئی فیملی سسٹم، خاندانی سسٹم نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مرد ساتھ میں نہیں ہوتا، یعنی شوہر نہیں ہوتا، کیونکہ شادی نہیں کی ہوتی ہے، تو پھر جب شادی نہیں کی ہوتی، نکاح نہیں کیا ہوتا ہے، تو مرد کو ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے بچے کو ٹیک کیئر کرنا ہے، مجھے اپنی فیملی کا خرچ اٹھانا ہے۔ ماں کماتی بھی ہے، بچہ بھی پیدا کرتی ہے، پھر بچے کو وہ چلڈرن سینٹر جتنے بنے ہیں، ڈے کیئر سینٹر جتنے ہیں، بچے کو ان کے حوالے کرتے ہیں، تو بچے وہاں سے تربیت پائیں گے آپ بھلا بتائیے۔ وہ ایک عورت جو کہ جاب پر ہے اور وہ خود جاب کر رہی ہے اپنا پیسہ کمانے کے لیے، وہ بچوں کو ماں کی ممتا اور ماں کا لمس دے سکے گی بھلا؟ نہیں دے سکتی، وہ تو صرف ڈائپر چینج کرتی ہے اور دودھ کی بوٹل لگا دیتی ہے۔ جب ماں اپنی چھاتی سے دودھ نہیں پلاتی ہے، جب ماں کی گود کا لمس بچے کو نہیں ملا، ماں کی محبت اس کو نہیں ملی، اور بچوں کو ماں نے چھوڑ دیا ڈے کیئر سینٹر میں اور چلی گئی جاب کے لیے کمانے کے لیے، تو بچے پھر کیا ماں کی فرما برداری کریں گے؟ وہاں پر جائز بچوں سے زیادہ ناجائز بچوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اسکولس میں اب جو فارم بھرا جاتا ہے تو اس فارم سے باپ کے نام کا خانہ ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ میجورٹی ایسے بچے کے جن کے باپ کے نام ہی نہیں معلوم ان کو کہ کون ان کا باپ ہے۔ آپ سوچے کسی بھی بچے کے لیے کس قدر یہ نفسیاتی اس کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو اس کے خاندان کا نام نہیں معلوم. اور اس کے مقابلے میں آپ ہمارے معاشرے کو سوچئے, جیسے بھی گیا گزرا صحیح ہے, لیکن الحمدللہ پھر بھی ہمارے یہاں بہت کچھ باقی ہے. اسلام کیا کانسیپٹ دیتا ہے, ایک شوہر اور بیوی خاندان کے ذریعے سے جب ملتے ہیں, ولی کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے الحمدللہ, اور اس سے لڑکی کو پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے. ولی کی موجودگی میں نکاح ہوا, ایک خاندان, دو خاندان ملے, اور پھر الحمدللہ جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو امیجن کرے کہ ہمارے پر دونوں خاندان مل کر کتنی خوشیاں مناتے ہیں. جو بھی صحیح پیڑے لڈو جو بھی کچھ ہے بانٹا جاتا ہے, دونوں خاندان خوش ہوتے ہیں. ایون اگر بہو کے تعلق سے کسی میں کوئی بدگمانی تھی, غلط فہمی تھی, جب بچہ دیکھتے ہیں ساس سسر یا خاندان والے, ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں, بچے کو دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ لڑکی کے لیے جب اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا مان کتنا بڑھ جاتا ہے, اس کی عزت کتنی بڑھ جاتی ہے. میکے والوں کی طرف سے بھی پروٹیکشن, سسرال والوں کی طرف سے بھی پروٹیکشن, ماشاء اللہ شوہر کی طرف سے بھی پروٹیکشن. کتنی معتبر ہو جاتی ہے ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, تو کتنا آنر, کتنی عزت اور کتنا بڑا مقام اس کو ملتا ہے. یہ الحمدللہ ہمارا اسلام دیتا ہے یہ مقام. کیا یہ آج ویسٹ کی عورت کو یہ مقام حاصل ہے کہ آج اس کو یہ پروٹیکشن, یہ عزت, یہ احترام حاصل ہے؟ کہ آج وہاں خاندانوں میں اس طرح سے خوشیاں منائی جاتی ہیں جہاں پر 80% لوگ بغیر نکاح کے ساتھ رہتے ہیں اور صرف 20% نکاح ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک سال دو سال تک چلتے ہیں. بہت کم میرجز ہیں جو آخر تک چلتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ایکچولی ہر حدود کو پھیلانگ دیا ہے. فحاشی عام ہے وہاں پر. مردوں نے چاہا کہ ان کو 24 گھنٹے عورت میسر آئے, لہٰذا عورت کو گھر سے باہر نکال لے آئے اور عورتوں کو اپنے ساتھ آفیسز میں بٹھا لیا, تاکہ مرد کا تو کام ہی ہے ان کو اپنا کام نکالنا ہے. لیکن عورت بیوقوف کو سمجھی نہیں اس بات کو کہ ان لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے مجھے نکالا ہے, اور میں کتنا بڑا نقصان کر کے اپنے گھر سے آئی ہوں کہ میں نے اپنے بچے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور میں یہاں پر بیٹھی ہوں آفس میں. یہاں پر ہم جاب کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہوگا اور اس کے لیے الگ ڈسکشن چاہیے. یہ مت سوچیے کہ ہم جاب کرنے کے خلاف ہیں یا ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم سے اور آراستہ کریں. تعلیم انسان کو آگہی اور شعور دیتی ہے. تعلیم ضرور دلائیں لڑکیوں کو. تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے, مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی تری نہ ہو. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے یہ. تو یہ تعلیم انسان کو بے راہ رو, بے پردہ, بے حیا نہیں بناتی ہے. تعلیم تو انسان کو اور کیا کہیں گے اس کو, کہ اس کو اور شعور بخشتی ہے. تعلیم انسان کو نفع نقصان کا فرق سکھاتی ہے. تو عورت نے یہ نہیں جانا کہ اس کو کتنا بڑا نقصان اٹھا کر گھر سے باہر نکلنا پڑا. اور جب یہ صنعتی انقلاب آیا, جب بہت زیادہ فیکٹریز بننے لگی, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مرد اس میں مارے گئے تھے. ان لوگوں کو, لوگوں کی جب مزدوروں کی کمی پڑی تو ان لوگوں نے عورتوں کو گھر سے باہر نکالا. ان کا تو بہت فائدہ ہو گیا کہ ان کو کم مزدوری پر ان کو ایک اچھی کاریگر مل گئی, ان کو اچھے مزدور مل گئے. عورت بیچاری دبی سی بھی رہتی ہے, وہ اپنے حقوق زیادہ مطالبہ نہیں کرتی. سب کی بات نہیں میں کر رہی ہوں, جو فیمنسٹ ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی عجیب کرتے ہیں. ایکچولی مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پتہ نہیں عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کہ بلا وجہ پتہ نہیں کس سے دشمنی نکال رہے ہیں اور کس سے اپنے حق مانگ رہے ہیں. اپنے آپ سے اپنے حق مانگ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, کس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ عورت نے خود نقصان اٹھایا, اپنے گھروں کو خیر بات کہا, اپنے بچوں سے بے پرواہ ہوئی, اور پھر آج وہ معاشرے میں وہ حال دیکھ رہے ہیں. تو جب خاندان ٹوٹتے ہیں تو پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. کسی بھی معاشرے, کسی بھی سوسائٹی کے ترقی کے لیے, اس کو بلڈ کرنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے خاندانی نظام کا استحکام ضروری ہے. جب خاندان مضبوط ہوگا تو پورا معاشرہ مضبوط ہوگا. جب خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے تو پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا. اسی بنا پر آپ جرائم کا ریٹ آپ دیکھیں وہاں سب سے زیادہ ہے. حالانکہ ہم بہت تعریف کرتے ہیں کہ ہم کو ایکچولی ہمارے ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے, اور اب تو ڈرامے اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ انڈین فلموں سے بھی گئے گزرے. اللہ استغفر اللہ ولا قوۃ الا باللہ. ایک زمانہ تھا کہ پہلے پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے لوگ, مرۃ العروس جو کہ شاید نذیر اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا وہ ڈرامہ شاید, تو بتاتے تھے کہ اس میں کیسی خوبصورت, یعنی ایک سرخر لڑکی کیسی ہونی چاہیے, شادی کے بعد کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو کتاب لکھی گئی تھی اس کے اوپر. تو اب تو جو ہے اس کے اپوزٹ ہے کہ ڈراموں میں ایسے بتایا جاتا ہے کہ ایک اچھی خوشحال لڑکی یا عورت ہے تو اس کو جاب کرتا ہوا دکھایا جائے گا, خوب بنی سنوری ہے، بال بہت اچھے ہیں، بہت اچھا خوبصورت چہرہ ہے، اچھا لباس ہے، سب کچھ ہے۔ ایک آسودہ حال لڑکی کو اور عورت کو ایسے بتایا جاتا ہے جو جاب کر رہی ہے، اور جب بھی کسی ایک ایسی لڑکی کو بتایا جائے گا جو پریشان حال ہے، روتی ہوئی زندگی ہے، تکلیف دہ زندگی ہے، اس کو ابایا پہنا ہوا دکھایا جائے گا، سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے۔ تو ان کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے آج ہماری سوسائٹی میں، ہماری نئی جنریشن کو، کہ تم اگر خوشحال رہنا چاہتے ہو تو تم آزاد ہو جاؤ، ہر حدود سے آزاد ہو جاؤ، پردے سے، حیا سے، اپنے اسلامی حدود سے، سب سے تم آزاد ہو کر زندگی گزارو تو تم بہت خوشحال رہو گی۔ ہمیشہ ایک پرفیکٹ اور اچھی عورت کو بتایا جاتا ہے، لڑکی کو گلے میں پرس لٹکائے ہوئے ہے اور ٹک ٹک کرتی ہوئی سینڈل پہنی ہوئی ہے اور مالس میں سے گزر رہی ہے، آفس سے گزر رہی ہے، آفس میں جا رہی ہے، اور روتی صورت اور پریشان حال ابایا پہنی ہوئی لڑکی ہے، عورت ہے۔ تو یہ کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ تم اگر اسلام پر چلو گے، تم ابایا پہنو گے، تم اسلامی تعلیمات کو فالو کرو گے، تو تم روتے ہوئے رہ جاؤ گے دنیا میں، تم ترقی نہیں کر سکو گے، اور اگر تم ترقی کرنا چاہتے تو تم کو تمام سارے اسلامی حدود سے آزاد ہونا پڑے گا۔ تو اللہ نے کرے کہ ہم وہ معاشرہ چاہتے ہیں جو آج ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، جہاں خاندان تباہ و برباد ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کتنی بہترین تعلیمات دیتا ہے کہ عورت گھر کی سربراہ ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، وہ اپنے بچوں کی سب کی نگران کار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کی ذمہ داری چولہا چکی کرنا ہے، اور چولہا چکی میں کیا برائی ہے؟ آج کل تو لڑکے بھی بنا رہے ہیں، لڑکے بلکہ اپنا اسٹیٹس رکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ ڈش بنائی، وہ ڈش بنائی، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ کھانا بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ نچلے درجے کا کام نہیں ہے کھانا بنانا۔ جیسے کوئی ایک پرسن جاب کرتا ہے تو ایسے ہی کھانا بنانا ایک جاب ہے سمجھے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیوں سمجھ لیا گیا ہے کہ چولہا چکی کرنا سیکنڈ درجے کا کام ہے؟ چولہا چکی کرنا کی بات یہاں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عورت جب گھر میں رہے گی تو وہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گی، اور عورت جاب کرے ضرور کرے، جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں، جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائے، جب بچے اسکول جانے لگے تو خالی ہوتی ہے عورت۔ میں تو کہتی ہوں کہ عورت کو ضرور کچھ کرنا چاہیے، اپنا وقت خالی نہیں گنوانا چاہیے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین شعبہ ہمارے لیے ہے ٹیچنگ کا شعبہ، اور خواتین جتنے اچھے طریقے سے پڑھا سکتی ہیں یا بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں، ایون اسکول میں بھی صحیح یا کوئی اداروں میں بھی، کوئی اور نہیں کر سکتا ویسی تربیت، تو ہمارے لیے تو بہت اچھا ماشاء اللہ شعبہ ہے پڑھانے کا۔ تو خواتین پڑھیں، لیکن اپنی فیلڈ کو بھی وہ دیکھیں، مد نظر رکھیں کہ کہاں پر یعنی مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، ایسی جگہ نہ جائیں کہ جہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں اور ہنسی ٹھٹا مذاق ہو رہا ہو، پھر اس کے بعد وہ تعلقات بڑھتے ہیں اور پھر غلط تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام اس کی روک تھام کرتا ہے کہ نکاح کے بغیر کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ویلنٹائن ڈے ہے اسلام میں، نہ کوئی ڈیٹس پر جانا ہے، نہ اس طرح کی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، نکاح سے پہلے کوئی تعلق نہیں، جو بھی تعلق ہوگا نکاح پر ہوگا، اور نکاح بھی کس نیت سے کیا گیا ہو، زندگی بھر ساتھ نبھانے کی نیت سے کیا گیا ہو۔ تو یہاں پر زنا کی سزا کیوں اتنی سخت بتائی گئی ہے؟ کہ نکاح کے بغیر کوئی تعلق اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ایک واقعہ میں پیش کرتی ہوں، یہ بھی ٹائم میگزین کی ہی رپورٹ تھی کہ کئی سال پہلے کی بات ہے، شاید ہم نے جب فرسٹ دورہ قرآن شروع کیا تھا تب یہ اس کو ڈسکس کیا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی غالباً۔ تو ایک آسٹریلین فیملی کا ذکر کیا گیا تھا کہ بتایا گیا نیوز کی اصل میں کہ ایک مرد اور عورت جا رہے ہیں چرچ کی طرف اور کافی ایجڈ ہیں، تو پوچھا گیا کہ بھی اب اس عمر میں آپ کیسے، آپ کو مطلب شادی کا خیال آیا؟ تو کہا کہ ہم تو کئی سال سے ساتھ میں رہ رہے تھے، 10-15 سال سے ہم ساتھ میں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہم ساتھ میں تھے، اور ہم نے سوچا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے تب ہم نکاح کریں گے، تو اس دوران میں ہمارے 5 بچے ہو گئے اور اب وہ نکاح کر رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کو سمجھنا، نکاح کے ذریعے ہی سے تو ایک دوسرے کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو نکاح محبت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کا جو بھی تعلق ہوگا وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات کو بھی ماننا ہمیں ضروری ہے کیونکہ حدیث میں اس کا حکم ملتا ہے، کیونکہ منکرین حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس سزاؤں کو ہٹانا چاہتے ہیں اسلام میں سے، اور منکرین حدیث دراصل ایکچولی چاہتے ہیں کہ اسلام کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ یہ وہ عقل پرست طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو توڑ مروڑ کر، شریعت کو توڑ مروڑ کر اپنے مرضی کے مطابق ڈھال لیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں والا معاملہ ہے۔ تو منکرین حدیث کیونکہ حدیث کو نہیں مانتے تو وہ کہتے کہ جو شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا جو سنگساری ہے وہ اس سزا کو مانتے ہی نہیں ہے، جبکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، پوری سیرت بھری پڑی ہے اوتھینٹک احادیث سے کہ رسول اکرم کے زمانے میں اگر ایسا کوئی معاملہ آیا تھا کہ کوئی شادی شدہ مرد عورت نے اس طرح کا کام کیا تو ان کو سنسار کر دیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا وہ بہت مشہور غامدیہ قبیلے کی خاتون تھی جو خود آئی تھی رسول اکرم کے پاس چل کر. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا آپ سوچے، یعنی وہ عورت سے گناہ تو سرزد ہو گیا لیکن اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں جب جاؤں تو میں پاک صاف ہو کر جاؤں. اس کو بعد میں اپنے اس گناہ کا احساس ہوا شرمندگی کا اور اس نے پھر اس گناہ سے توبہ کرنا چاہی اور خود رسول اکرم کے پاس آئی. رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ ابھی بچہ پیدا ہو جانے دو. پھر بچہ جب پیدا ہو گیا تو وہ بچے کو لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اسے دودھ پی، یہ بھی دودھ پیتا بچہ ہے، جب یہ روٹی اپنے ہاتھ میں لے لے گا تب آنا. جب بچہ دو سال کا ہو گیا وہ پھر آئی. آپ دیکھیں کیسی اس کی پکی توبہ تھی اور کیسی اس کی جو رجوع کرنا تھا اس کا کتنا ثابت قدمی تھی اس کے رجوع کرنے میں اس خاتون کے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس خاتون پر بھی. تو وہ پھر بعد میں آئیں اور پھر ان کو اچھی طرح کپڑا باندھ کر ان کو سنسار کر دیا گیا. اور ان کے بارے میں کس نے کہا کہ کیسی عورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا گناہ چھپا لیا تھا لیکن اس کی نفس نے اس کو چھپانا نہیں چاہا. تو اللہ کے رسول نے ان صحابی کو ڈانٹا کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہاں مدینہ میں باندھی جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت فرما کر دے. ایسی توبہ کی تھی اس خاتون نے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے اس زمانے کے لوگ کہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے میرے پاس تو میں سب کو بخش دوں گا اگر تم توبہ کرو اور شرک نہ کرو. تو وہ صحابہ اگر ان لوگوں سے ایسی کچھ غلطی سرزد ہوتی بھی تھی تو وہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو پاک کر لیتے تھے تاکہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو پاک صاف ہو کر ملے اور ان کا رب ان سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ایسے کوئی کسی سے زنا سرزد ہو جائے اور وہ اگر ان میرڈ ہو تو ان کو سب کے سامنے سرزد ہو، سب کے سامنے سو کوڑے مارے جائیں گے. اور صحابہ کرام کے دور میں کبھی ایک ہاتھ کوئی کیس ایسا آیا تھا تو ان لوگوں نے سو کوڑوں کی سزا دی اور ان دونوں کا نکاح کر کے ان کو شہر سے ایک سال کے لیے باہر نکال دیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے وقت میں مومنوں کا ایک گروہ موجود بھی رہنا چاہیے. تو یہ جو ایکچولی جس گناہ پر اتنی سخت سزا کی بات کی جا رہی ہے، یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر یہ معاشرے میں عام ہو جائے تو معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی بنیادیں ڈھا دی جاتی ہیں اور وہ معاشرہ کولیپس ہو کر رہ جاتا ہے. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. اللہ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کے لیے بھی نیک اور صالح زوج عطا کرے اور ہماری بیٹیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح زوج عطا کرے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اب یہاں وہی والی بات آ رہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ کسی بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا یہ وہ سات ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان سے کلام کرے گا. تو ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو یا اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو یا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نظر اٹھا کر دیکھے گا نہ جن سے کلام کرے گا نہ جن کو پاک کرے گا، تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو کسی بھولی بھالی مومن عورتوں پر، یعنی کسی عورت پر تہمت لگانا تو گناہ ہے ہی لیکن کسی بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا اکبر، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ اس وقت میں نے کیا کیا تھا، عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ کی بیوی جو کہ آپ کی یعنی رسول کی بیوی، جب رسول خود پاک ہے تو ان کی بیوی کیسی ہوں گی، وہ پاک ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتوں کا انتخاب کرتا ہے. تو رسول کی بیوی جو کہ پاکیزہ تھیں ان کے اوپر تم نے الزام لگایا تو یہ بہت بڑا الزام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ چار گواہ لے کر آئیں. تو جو اسلامک رولنگ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھ لیا کسی غلط کام میں تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت کوئی اور مزید چار لوگوں کو ڈھونڈ لائے. چار گواہ ڈائریکٹ لائیو وہ کام دیکھتے ہیں تو وہ گواہی دیں گے آ کر کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. اگر وہ باقی کے تین لوگوں کو نہیں لا سکا اور اکیلا خود گواہی دے رہا ہے، یا اگر وہ دو لوگ کوئی گواہی دے رہے ہیں کہ دو لوگ بھی کہتے کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو بھی پھر جب اگر وہ ان کے پاس صرف دو گواہ ہوں گے تو ان کو اپنے آپ کو خاموش کر لینا پڑے گا اس گناہ پر جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو مٹی ڈال دینی پڑے گی. کیونکہ اگر وہ چار نہیں لا سکے تو پھر اس گناہ کو وہیں کہیں دفن کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی تشہیر نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا تو تم اس کی اشاعت کرتے پھرو, تم اس کو ٹی وی پر بتاؤ. اور وہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے نا, اخبارات میں ایسی خبریں بہت آتی ہیں, ٹی وی پر ایسے کئی سیریل بنائے گئے ہیں جو کرائم پر ڈپینڈ ہیں, اور اس میں صرف ان باتوں کے بتانے کے علاوہ کچھ ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, معاشرے میں اور بے رہا بھی پھیلتی ہے. جب نوجوان نسلیں اس کو دیکھیں گی تو کیا ان کا حال ہوگا, جو بات ان کو نہیں معلوم ہے آپ ان کو وہ بتا رہے ہیں تو وہ اور اس کی طرف راغب ہوں گے. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اسلام میں کہ اگر تم گناہ کو دیکھ بھی لیتے ہو, اور اگر تم ایک ہے دو ہے یا تین پرسن بھی اگر تم ہے اور تم چوتھے کو نہیں لا سکے, تو تم تین لوگ بھی ہو اگر دیکھنے والے, تو تم اس گناہ پر مٹی ڈال دو, پردہ ڈال دو, اس کو دفن کر دو وہیں پر وہیں, اس کو شو نہ کرو, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. اگر چار نہیں, اگر تم چار لوگوں نے دیکھا ہے اس طرح وہ کام, تو پھر اس صورت میں تم جا کر گواہی دے سکتے ہو, اور چار لوگ گواہی دیں گے تب پھر سزا نافذ کی جائے گی. جب تک یہ چار لوگ گواہی نہیں دیں گے تب تک سزا نافذ نہیں کی جا سکتی, اور وہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بات کو پھر چھپا لیں اور وہیں اس کو دفن کر دیں. اور اگر کوئی اور یعنی اگر کوئی دو لوگ آئے گواہی دینے اور دو لوگ نہیں لا سکے, وہ چار نہیں ہو سکے, تو وہ جو دو لوگ تھے اب ان کو الٹا 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ وہ چار گواہ کیوں نہیں لائے, اور تم دو تھے تو اس کا مطلب تم جھوٹ بھی کہہ سکتے ہو. تو اس لیے چار گواہ کا ضروری ہے ہونا. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو, تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کے شخص اپنے الزام میں قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے, اور پانچویں بار کہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. اب یہاں پر لیان کی بات کی جا رہی ہے. لیان کہتے ہیں جیسے کہ جب یہ چار گواہوں کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, اگر کوئی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے تو کیا وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر کیا چار گواہ ڈھونڈنے نکلے, کیا کرے وہ, یعنی کیا وہ اتنا پھر بے غیرت ہوگا کہ وہ چار لوگوں کو ڈھونڈ کر لا کے دیکھو میری بیوی ایسا کام کر رہی ہے, تو اس صورت میں کیا جائے. اور اگر وہ اپنی غیرت میں آ کر اور غصے میں آ کر اپنی بیوی کو مار دیتا ہے یا اس آدمی کو مار دیتا ہے جو اس کے ساتھ غلط کام میں ملوث تھا, تو آپ تو اس کو قصاص میں اس کی جان لے لیں گے, تو یعنی وہ تو بیچارہ دونوں طرف سے گیا. تو تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں, اگر بیوی کا معاملہ ہے, کیونکہ بیوی کے معاملے میں غیرت بہت جاگ جاتی ہے, اور کیسے کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ اس طرح سے بے وفائی کرے اور کسی دوسرے کو اس کی جگہ لائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اسلام میں اس کی سخت سزا ہے. اب اگر شوہر اس طرح اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ ملوث دیکھتا ہے تو پھر کیا جائے, تو اس میں اسلامک رولنگ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں یعنی اپنے کسی قاضی کے پاس اسلامی عدالت میں آئے, اور قاضی کے سامنے وہ کہے کہ دیکھو میں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے غلط حالت میں دیکھا ہے, اور وہ چار بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے اور میں اپنی بات میں سچا ہوں. پانچویں بار وہ قسم کھا کر کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور میری بیوی سچی ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور پھر اسی طرح عورت کو بھی موقع دیا جائے گا, پھر وہ بیوی قسم کھائے گی, چار مرتبہ قسم کھائے گی کہ میرا شوہر مجھ پر جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں, اور پانچویں دفعہ وہ کہے کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو دونوں سے اس طرح سے گواہی دی جائے گی, اور پھر دنیا میں تو وہ عورت سے سزا ثابت ہو جائے گی, اب اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کھا لی. اور شوہر کو بھی اب کچھ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نہ جان لے سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. اس کو لیان کہتے ہیں کیونکہ لعنت کی بد دعا کی گئی نا ایک دوسرے کے, تو اس کو قانون لیان کہا جاتا ہے. اور اسلام میں کاروکاری کی کوئی رسم موجود نہیں ہے, جبکہ بی بی سی پر ایک ڈاکیومینٹری آئی تھی کئی سال پہلے, اور ان لوگوں نے اسلامک رولنگ کے نام سے بتایا تھا کہ اسلام میں کاروکاری ہوتی ہے. لاہور علاقوں طلب اسلام میں کاروکاری ہے ہی نہیں. کاروکاری یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں, اسپیشلی شری انڈیا کے لوگ نہ جانتے ہیں لیکن پاکستان کے لوگ جانتے ہوں گے کہ کاروکاری یہ سسٹم ہے جو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جیسے آج بھی بہت سے ایسے وڈیرا سسٹم ہے, مطلب یعنی جو ایسے خاندان ہوتے ہیں بڑے بڑے خاندان جن کے پاس خوب جائیدادیں ہوتی ہیں, سردار ہیں حویلیوں کے اور بہت ساری زمینیں ہیں, تو وہ لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے یہاں بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں, اور بے جوڑ شادی میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت لڑکی کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، لڑکا بہت ایجڈ ہوتا ہے، یہ بعض وقت لڑکا بہت چھوٹا ہوتا ہے، لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی جائیداد خاندان کے باہر نہ جائے تو وہ خاندان کے اندر ہی شادیاں کر لیتے ہیں. اب اگر ان کو ایک دوسرے سے یعنی کسی آدمی کو اپنی بیوی سے چھٹکارا پانا ہے، اور وٹے سٹے کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ طلاق وغیرہ اس کو دیتا ہے تو ظاہر سی بات اس کی بہن کو پھر سامنے والا طلاق دے دے گا، تو اب کیا کیسے بیوی سے چھٹکارا پائے؟ تو کچھ جگہوں پر ایسا سسٹم ہے، کچھ سرحدی مقاموں پر ایسا سسٹم ہے کہ وہ لوگ کسی کے ساتھ کسی کو ملوث کر دیتے ہیں، جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو بالکل بہت ہی خطرناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے. یعنی کسی کے بھی ساتھ ملوث کر دیا اپنی بیوی کو یا بہن کو یا کسی کو بھی، تاکہ ان سے ایک تو ان کی جائیداد بھی ان کو مل جائے اور ان پر قتل کا الزام بھی نہ آئے. اس کو کاروکاری کہتے ہیں. اور اتنی بری طرح کہا جاتا ہے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اور ان کی لاشوں کو دونوں کو سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے. اب کسی کو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اچھا تم گواہ کیوں نہیں لائے، تو گواہ وغیرہ کوئی نہیں لایا جاتا، بس وہ شوہر یا بھائی دیکھ لے اگر، یا باپ دیکھ لے، جس سے بھی جس کو چھٹکارا پانا ہے وہ اس کے ساتھ یہ کام کرواتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یا اپنی بیوی یا اپنی بہن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کسی اور لڑکے کو ملوث دیکھا، اور پھر اس کو قتل کر دیتے ہیں اور دونوں کی لاش کو سڑک پر پھینک دیتے ہیں. ایون ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے. اسلام اس طرح کا الحمدللہ ہمارا دین بہت رحم دل ہے، اور ہمارے دین میں انصاف اور حق بات کہی گئی ہے. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیویوں کے بارے میں بھی حکم نازل کیا، اگر تم اپنی بیوی کو بھی اس حال میں دیکھو کہ وہ غداری کی مرتکب ہو رہی ہے، بے وفائی کر رہی ہے، اور تمہارے بستر پر اس نے کسی غیر مرد کو لایا ہے، تب بھی تم اس کی جان نہیں لے سکتے، کیونکہ اسلام میں جان لینے کا حق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے. یا پھر میدان جنگ میں ہے، یا پھر قصاص کے طور پر ہے، یا پھر اگر کسی یعنی کوئی اسلام سے پھر جائے، مرتد اگر ہو جائے، تو اس صورت میں، اس کے علاوہ نہیں. یعنی آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، ایون کسی کو بے حیائی کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں تو بھی غیرت کے نام پر آپ اس کی جان نہیں لے سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ اگر تم نے کسی کو دیکھا ہی اس طرح سے، تو بھائی ٹھیک ہے، مسلم عدالت میں لاؤ، قاضی کے سامنے گواہ پیش کرو، نہیں گواہ پیش کر سکتے تو چار دفعہ قسم کھاؤ اور لعنت کر اپنے اوپر، پھر لعنت کرو پانچویں مرتبہ، یہ صحیح طریقہ ہوگا. پھر اس عورت اور مرد کو دونوں کو سیپریٹ کر دیا جائے گا، دونوں میں تفریق کر دی جائے گی، نکاح فسخ ہو جائے گا، اور پھر دونوں میں کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اس کو قانون لعان کہتے ہیں. تو شوہر بیوی میں پھر تفریق ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، اب دونوں کبھی نکاح نہیں کر سکتے اور دونوں کبھی مل نہیں سکتے. اور اب پھر اگر بعد میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور ماں کی جائیداد سے وراثت پائے گا، اب وہ باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اب یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا اس سے برات کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنہ بندی پر رحم فرمایا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کا ذکر کر کے ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات یعنی میری یعنی مجھ پر جو الزام لگا تھا اس کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے ختم کرے گا اور میری برات نازل فرمائے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو بہت فخریت بیان کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے کہ ان پر جو الزام لگایا گیا تھا، جھوٹا الزام، جو تہمت لگائی گئی تھی ان کے اوپر، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کی صورت میں نازل فرما دیا کہ یہ ہماری جو مومنہ بندی ہے یہ اس الزام سے بری ہے، یہ جھوٹا الزام ہے. اس لیے کسی مومن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے. اور اس کو واقع عشق کہتے ہیں. عشق الف سے کاف، چھوٹا کاف ہے یہ. عشق مطلب یہ گردن کو کہا جاتا ہے، پچھلے حصے کو. اس کے معنی ہے بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا. اور اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ قطعی جھوٹ اور افترا. اگر کسی الزام کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی سراسر بہتان کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دراصل عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگا تھا اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ بالکل خلاف حقیقت تھا، یہ جھوٹا الزام تھا، تہمت تھی یہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے ان کو بری کیا. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی گروپ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یہاں عبداللہ بن ابی اس سے مراد ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ اس طریق بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب اگر وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین آیتیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ اپنے زبانی خود سناتی ہیں، کئی احادیثوں کا مجموعہ اس کا لب لباب یہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم غزوہ بنی مصطلق سے واپس آئے تو اتفاق سے میری طبیعت خراب ہو گئی، اور ہمیشہ رسول اکرم کی جو محبت اور التفات میری طرف ہوتا تھا وہ میں نے نہیں پایا، یعنی آپ میرا جس طرح خیال رکھتے تھے، آپ رسول اکرم سے مجھ سے تھوڑا تھوڑا دور رہنے لگے تھے۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہا کہ میں اپنی والدہ کی طرف چلی جاتی ہوں تاکہ مجھے وہاں آرام بھی مل جائے، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اب ایک دن میں جب رفع حاجت کے لیے جا رہی تھی، ام مستح کے ساتھ، یہ مستح بن اساسہ ابو بکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے تھے، غریب سے تھے اور ابو بکر صدیق ان کی کفالت کرتے تھے، یعنی ان کو خرچ دیتے تھے مہینے کا۔ تو میں ام مستح کے ساتھ جب رفع حاجت کے لیے جانے لگی تو ام مستح کو ٹھوکر لگی، تو انہوں نے اپنے بچے کو ہی، یعنی اپنے بیٹے کو ہی کچھ برا بھلا کہا کہ برا ہو ام مستح کا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مستح کو کیوں ایسا کریں، اپنے بیٹے کو ایسی بددعا کیوں دے رہی ہیں؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کچھ۔ تو میں نے کہا کہ کیا معلوم، مجھے کیا معلوم نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تم پر اس طرح سے الزام لگا ہے، اور اس میں مستح بن اساسہ بھی ہیں اور حسان بن ثابت جو کہ اچھے مسلمانوں میں سے تھے، اور حمزہ بن تجاش، یہ تین اچھے لوگ تھے، صحیح مسلمان تھے، لیکن یہ بھی منافقین کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے بھی یہ باتیں کہہ دی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں تو وہ سب کچھ بھول گئی جس کے لیے میں گئی تھی رفع حاجت کے لیے، اور میری حالت ایسی ہوگی کہ میں اتنا روتی رہی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ میں گھر آ کر لیٹ گئی۔ اور پھر اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ عائشہ، جو لوگوں نے الزام لگایا ہے تم سے، اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو تم مان لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو مجھے اور رونا، کہنے لگی کہ میں اپنا رونا بھول گئی، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر میں جو کام میں نے نہیں کیا ہے تو میں اس کو زبردستی کیوں مانوں جبکہ میں نے وہ کیا نہیں، اور اگر میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کیا تو آپ لوگوں کے دل میں ایسی بات بیٹھ گئی کہ آپ مانیں گے نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں یاد آ رہا تھا، تو میں نے یوسف علیہ السلام کا نام یاد کیا، اور میں نے کہا کہ میں تو وہی جملہ کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ بس صبر ہی بہتر ہے، خوبصورت صبر، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتی کہ یہ کہہ کر میں اوڑھ لپیٹ کر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دے گا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن میں نازل کر دے گا، میری برات کے، یعنی آپ کی بے گناہی کا ثبوت۔ تو پھر اس کے بعد رسول اکرم ابھی وہاں بیٹھے ہی تھے کہ یہ آپ کے اوپر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، اور آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کر دی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ پر الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، آپ کی نیتوں پر شک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہ، جیسے آپ نے دیکھو کہ آج کل کتنے بڑے بڑے اسکالرس پر الزامات ہیں کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں۔ تو یہ الزامات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود تو کچھ نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کس لیے کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں۔ کچھ اور کریکٹر پر الزام لگایا جاتا ہے، کردار پر، اخلاق پر الزام لگایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہنے دیں ان کو، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بے گناہی ثابت کر دے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کتنی بہترین تعلیمات دے رہے تھے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو مومنوں کے تعلق سے تمہارے دل میں خیر کی بات کیوں نہیں آئی، اچھا گمان کیوں نہیں پیدا ہوا، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہارے سے نہیں، تم اپنے آپ کو رکھ کر سوچو۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کی اتنی اوتھینٹسٹی، کیونکہ سیرت کے واقعات کی اتنی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سیرت سے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کو۔ کہہ رہے تھے کہ جب وہ ایوب انصاری تھے جو کہ رسول اکرم کے میزبان تھے، ان کی بیوی نے ان کے شوہر سے ڈسکس کیا کہ آپ نے سنا ہے کہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے، تو انہوں نے ابو ایوب انصاری نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ سب غلط باتیں ہیں، یعنی ان کا جو جملے کا مفہوم تھا کچھ اس طرح سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ صفوان بن معطل مجھ سے بڑھ کر ایمان والا ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تم اپنے بارے میں یہ سوچ سکتی کہ تم ایسا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، میں کیوں ایسا کروں گی؟ تو کہا کہ عائشہ تم سے بہت بہتر ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اور صفوان مجھ سے بہت بہتر ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو نہیں، یہ انداز ہونا چاہیے مومنوں کا کہ جب وہ کسی اسکینڈلس کے بارے میں سنیں، کسی الزام کے بارے میں سنیں، اور جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، اور ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ ہم پر ایسا الزام لگتا تو ہم کیا کہتے تھے، ہم کیا کرتے تھے، ہم کو اچھا لگتا ہے ایسا الزام سننا اپنے آپ پر. تو یہ کیوں نہ سوچا، اپنے نفسوں کے بارے میں کیوں نہ سوچا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور کیوں تمہاری زبانیں اس بات کو ایک دوسرے سے لے کر آگے بڑھتی رہیں، کیوں تم نے اس کو ڈسکس کیا؟ یہ مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ اسکینڈلس کو ڈسکس کرے، وہ افیئرس کو ڈسکس کرے. وہ تم نے سنا فلاں کی بیٹی کا کس سے افیئر چل رہا ہے؟ یہ بات تو ہماری اتنی عام ہے، کیوں آپ دوسرے کی بیٹیوں کا ذکر کر رہی ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو ہم کو دوسروں کے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں دوسروں کے اسکینڈلس کو. ایون ہم کو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ جو شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی ایکٹرز وغیرہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ ڈراموں میں کام کرتے ہوں، چاہے وہ فلموں میں کام کرتے ہوں، ان کے کردار پر بھی ہم کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ان سے کیا تعلق بھلا، اور ان کے کردار کو ڈسکس کر کے ہمارا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ برائی کو ڈسکس کرنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ برائیوں کو دفن کرنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اگر برائی کو دیکھیں تو اس کو دفن کر دیں، اس کی تشہیر نہ کریں، کیونکہ اس سے برائیوں کو ڈسکس کرنے سے برائیاں اور پھیلتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو ڈسکس ہی نہ کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین تعلیمات دی ہیں کہ تم کیسے سخت غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان اس کو دوسری زبان تک لیے چلی جا رہی تھی اس جھوٹ کو، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ جا رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا اس کو، اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے اسکینڈلس کو ڈسکس کرنا، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. آپ سوچیں ذرا، کیوں نے اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیمات ہیں، کتنی اچھی، کتنی بہترین تعلیمات ہیں. قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے کتنی سبق آموز ہے الحمدللہ. اسی لیے قرآن کو غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہر طرف بس ڈسکشن ہی ڈسکشن ہے، کوئی اور کام بتا نہیں کسی کے لیے. تو مومن کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، اور کسی مومنہ عورت پر تہمت لگانا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. تو کسی بھی اسکینڈلس کو عام نہیں کرنا چاہیے. اب اگر آپ کے پاس کوئی، آپ کے سامنے کوئی ایسا اسکینڈل ڈسکس کرتا ہے یا آپ کو کوئی خبر لگتی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ اس کو تشہیر مزید کرتے جائیں گی اس کی؟ کیا اس کو چھپا دیں گی؟ تو بے ہے کہ باتوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک اس کو چھوٹے سے مثال سے سمجھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ جب گناہوں کو شہرت دی جاتی ہے تو لوگ بکٹ دوڑتے پھرتے ہیں اس کے پیچھے، اور خاص طور سے بے حیائی کو، جب بھی لوگ بے حیائی کا کام کرتے دیکھیں تو وہ بے حیائی دراصل معاشرے کو زخمی کر دیتی ہے. اب اگر کسی جگہ واقعہ پیش آ جائے کہ بے حیائی ہو گئی، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ؟ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ جیسے آپ نے دیکھو کہ جب سانپ کاٹتا ہے تو، جب اگر کوئی قریب میں کوئی میڈیکل سینٹر نہیں ہوتا تو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، جب سانپ اگر کسی کو کاٹتا تو اس کے زہر کو روکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا؟ کہ آپ اس کے اوپر کے حصے کو ٹائٹ باندھ دیتے تھے کپڑے سے، نا ایسے ہی کرتے تھے نا پہلے لوگ، کہ اگر کہیں سانپ نے کاٹا تو اس کے زہر کے اثر سے روکنے کے لیے اوپر سے ٹائٹ باندھ دیتے تھے کہ زہر اوپر پورے جسم میں نہ پھیلے. تو اسی طرح سے انہیں، جب کپڑا کسی چیز سے آپ باندھ دیتے ہیں تو زہر اوپر نہیں پھیلتا، لیکن زہر جسم میں پھیلنے نہ پائے، کیونکہ اگر زہر جسم میں سب طرف پھیل گیا تو کیا ہوگا، موت واقع ہو جائے گی. تو جس طرح خون جسم میں زہر کو پھیلاتا ہے، اسی طرح آج میڈیا ہے جو بے حیائی کو معاشرے کے کونے کونے میں پہنچا دیتا ہے. ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ وہ بات پہنچ جاتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، جب فحاشی کی شہرت ہوتی ہے تو یہ دراصل معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، ہر طرف سے برائی پھیلنے لگتی ہے. تو سب سے بڑھ کر معاشرے کے جو دشمن ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اس برائی کی تشہیر کرنے والے، اس برائی کو پھیلانے والے. اور جب اخلاقی برائیاں پھیلتی ہیں معاشرے میں، اور جسمانی برائیاں بھی پھیلتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ایڈس جیسی بیماریاں عام ہوتی جاتی ہیں. کہ رونا تو بڑا رویا جاتا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے، علاج تو بتاتے نہیں اور رونا بڑا روتے ہیں. اور اسلام ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ہمارا دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، کیوں عورتوں اور مردوں کی مجلس کو الگ الگ رکھا گیا ہے، کیوں عورتوں اور مردوں کو اختلاط کو منع کیا گیا ہے کہ دونوں مکس نہ رہیں، پھر نکاح کو جائز رکھا گیا، نکاح جلدی کر دینے کی ترغیب دی گئی، اور بہت ساری الحمدللہ ہمارے یہاں پر تعلیمات ہیں. کیونکہ ہمارا دین یہ نہیں چاہتا کہ پہلے آگ لگانے کے سارے انتظام کر دے، یعنی آج کل جو ہم ویسٹرن معاشرہ دیکھتے ہیں کہ پہلے آگ لگانے کے سارے انتظام کر دیے، بے حیائی پھیلانے کے سارے انتظام کر دیے، اور پھر کھڑے ہوئے انتظار میں کہ جب آگ لگے تو ہم یہ آگ بجھانے والی گاڑی سے اس کو آگ بجھائیں، یا گڑھے میں کوئی گرتا ہے تو پھر ہم گڑھے میں گرنے سے ان کو بچانے کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں نکالنے کے لیے جال لے کر کہ ہم اپنے سارے ریسکیو ورکرز کو بھیجیں گے اور وہ گڑھے میں گرنے والوں کو نکالیں گے. اسلام کہتا ہے وہ آگ لگنے ہی نہیں دیتا، اسلام گڑھے میں گرنے ہی نہیں دیتا. اسلام پہلے سے بتا دیتے کہ دیکھو آگے کھائی ہے اور ادھر گڑھا ہے، تم دیکھ کر جانا ورنہ گر جاؤ گے گڑھے میں. تو ہمارا دین ہمیں پہلے سے تعلیمات دیتا ہے کہ کسی برائی کو کیسے روکا جائے تاکہ وہ آگ لگنے ہی نہ پائے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز ابھی جو تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے اس بات کو یہیں روک دیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی خوش قسمتی بتاتی تھی کہ ان کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کی ہے. منافقین نے اس خبر کو عام کیا اور تین مسلمان جس میں شامل ہو گئے تھے. تو مومنوں کی ذمہ داری بتائی گئی کہ اس طرح کی کوئی خبر سنیں تو اس کو وہیں ختم کر دیں اور مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کریں. ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ سکینڈلز کو عام نہ کیا جائے. کسی کی بیٹی اور بہو کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ جھوٹی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے. اور آج میڈیا ایسی بے حیائی کو زہر کی طرح معاشرے میں پھیلا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف فحاشی کا شور اور چرچا ہے اور اسی کے بارے میں ڈسکشن ہے، تو لہٰذا اس کو جتنا ڈسکریج کیا جائے کم ہے، اس کو وہیں دفن کر دیا جائے. تو جب بے حیائی کا چرچا ہونے لگے تو بے حیائی گناہ نہیں لگتی بلکہ وہ پرکشش بن جاتی ہے اور لوگ اس کو ایک طرح سے اچھا کام سمجھتے ہیں. تو اسی لیے فحش کی اشاعت کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ فحش کی اشاعت نہ کرو. اور جب معاشرے میں اخلاقی زوال آتا ہے تو عریانیت، بے پردگی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور اس کا علاج ضروری ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کہی گئی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ، کتنی بار آپ دیکھیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہوتا اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم اس میں انوالو ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدینہ کی سوسائٹی کو بھی اس بے حیائی سے پاک رکھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں کہ ایسی باتوں کو ڈسکس نہ کیا جائے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل چاہتے ہیں تو سنتے ہی ہم یہ کیوں نہ سوچے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت پاک مت سمجھو. ما ذکر منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. تم اپنی پاکیزگی نفس قدم نہ بھرو کہ میں بہت اچھا ہوں یا میں بہت اچھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. واقعی میں تو جو لوگ اسکینڈلز کو عام کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزا کی بات کی گئی، اور اس آیت میں ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ہم کو کہ ہم غور و فکر کریں کہ اللہ نہ کرے ہم اس معاملے میں ملوث تو نہیں ہیں. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائے جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. تو یہی بات اس میں یہی غور و فکر کی دعوت ہے اصل میں ہمارے لیے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا کل قیامت کے دن جنہوں نے کسی پر الزام لگایا تھا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے، ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک بچوں کے لیے، نیک لڑکا یا لڑکی ہے اگر ہمارے، تو ان کے لیے نیک زوج کی ہی تلاش کرنا چاہیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول کی بیوی ایسی کیسے ہو سکتی تھی بھلا، وہ تو پاکیزہ، کیونکہ ہم رسول پاکیزہ ہے تو ان کی بیوی بھی پاکیزہ ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ تو گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے جانے کہ جب کسی کے گھر میں جانے کا ارادہ ہو تو دروازے کے سامنے نہ کھڑا رہا جائے، تین مرتبہ سلام کیا جائے، کسی کے گھر میں جھانکنا بغیر اجازت کے داخل ہونا بہت بڑا جرم ہے، اور یہاں تک کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کو پتھر مارنا چاہو تو مار سکتے جو تمہارے گھر میں جھانک رہا ہو۔ ایون اپنے گھر میں بھی داخل ہونا تو سلام کر کے یا کچھ آواز کر کے کھنکھار کر داخل ہو، اسے آیت استیذان بھی کہتے ہیں کہ گھروں میں داخل ہونے کی اجازت لی جائے۔ تو اسی لیے راستے سے جاتے ہوئے کسی کے دروازوں کی طرف دیکھنا، کھڑکی میں سے جھانکنا، یہ سب غلط ہے اور اجازت لینا ضروری ہے گھروں میں داخل ہونے کے لیے۔ اور اگر تین دفعہ سلام کرنے کے بعد کوئی جواب نہ آئے اندر سے، اگر آپ نے تین دفعہ بیل رنگ کر دی اور کوئی جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جانا چاہیے، اندر آوازیں آ رہی ہو کچھ بھی ہو، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں لوگ اندر سے آوازیں آ رہی تھی گھر میں بھی تھے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا، تو بھی ان کا گھر ہے، ان کی ملکی ہے، وہ چاہیں تو آنے دیں چاہیں تو نہ آنے دیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم اس بات کو بہت ہی برا سمجھتے کہ لوگ ہم آئے تھے اور دروازہ ہی نہیں کھولا انہوں نے، اور پھر زندگی بھر بات بند کر دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اب یہاں سے غلط بچر کا حکم آ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سے باخبر رہتا ہے۔ تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ نگاہیں بچا کر رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہاں سے پردے کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ تو پہلے نگاہوں کو حکم دیا گیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پردے بھی کر لیں لیکن نگاہوں کی حفاظت نہ ہو تو پھر وہ ابایا بھی کوئی فائدے کا نہیں رہتا ہے۔ تو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ اب آگے مزید حکم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، اب اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو بناؤ سنگھار کہاں کیا جاتا ہے؟ بناؤ سنگھار چہرے پر ہی کیا جاتا ہے نا، میک اپ جو کیا جاتا ہے، جسم کے کسی اور حصے پر تو نہیں کیا جاتا میک اپ۔ دوسری بات، اگر اتنے محرم رشتے دار کو بتا دیا گیا تو اس کا مطلب اس کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ نامحرم ہوں گے۔ اتنی لمبی لسٹ بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارے محرم ہیں، جن کے سامنے تم نکل سکتے ہو زینت کے ساتھ، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے وہ نامحرم ہیں اور ان کے سامنے تم زینت کے ساتھ نہیں نکل سکتے۔ تو اب کس کے سامنے زینت ظاہر کریں؟ مسلمان عورتیں۔ تو محرم رشتے داروں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ سارے نامحرم ہوں گے۔ تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، یہ دوپٹے کا ذکر ہے۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی شوہر باپ، شوہروں کے باپ یہ سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کے غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ بہت ہی بہترین تعلیمات دی گئی ہیں، یعنی ایک ایسا معاشرہ جو کہ برائیوں سے پاک ہو، فحاشی سے پاک ہو۔ اب دیکھیں، شیطان تو اس دنیا میں قیامت تک ہمارے ساتھ لگا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی معاشرہ بالکل ہی گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ شیطان اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن ہم انسانوں کو جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو خیر اور بھلائی کے کام میں آگے آگے رہنا چاہیے اور برائیوں کو خاتمہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم اپنی جدوجہد کریں گے، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، ہم برائی پر قابو پاتے رہیں گے اور اچھائیوں کو عام کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہلے نگاہ نیچے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل کیے کہ کسی، یعنی پہلے تم نگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک صحابی نے جب پوچھا کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کرو، تو فرمایا کہ فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو محرم رشتے داروں کے سامنے عورت زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، تو بھانجے، بھتیجے، بیٹے، سوتےلے بیٹے، اور اپنے خود کی بہنوں کے بیٹے، اپنے خود کے بھائیوں کے بیٹے، شوہر، شوہر کے باپ یعنی سسر، اور بھائی، بھائیوں کے بیٹے، یہ سب محرم میں آئیں گے۔ ماموں، چچا، سب بھی محرم میں آئیں گے، لیکن پھوپا، خالو اور سسرالی جو رشتے دار ہوں گے وہ سب نامحرم میں آئیں گے، لہذا ان کے سامنے احتیاط کی جائے۔ اب زینت میں کیا کیا آتا ہے کہ زینت نہ ظاہر کریں؟ تو زیور، میک اپ، ایسا ابایا جو زینت سے آراستہ نہیں، ایسا ابایا پہننا بھی منع ہے جس کی زینت کو چھپانے کے لیے ایک اور ابائے کی ضرورت پڑے. آپ نے دیکھو گے کہ آج کل جو ابائے نکلے ہیں وہ ایسا معاملہ ہے کہ بس کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ایسا والا معاملہ ہے کہ وہ ابایا ایسا ہو رہا ہے, ایسا دکھتا ہے, یا ایسا ہوتا ہے کہ آدھی چیزیں اندر کی نظر آتی ہیں اور آدھی چیزیں چھپی رہتی ہیں اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ باقی کی چیزیں کیا ہوگی. تو ایسا ابایا نہ پہنے. زینت سے مراد خوبصورت لباس, خوبصورت زیورات اور تمام بدن زینت میں شمار ہوتے ہیں. وہ ظاہری لباس کو عام طور پر پہنا جاتا ہے, یعنی بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فل ڈریس آپ پہن لیے تو وہی آپ کا ابایا ہو جائے گا. نہیں, تو لباس میں ایسی کوئی چیز نہ جو فتنے کو دعوت دیتی ہو. سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں زینت میں آ جائے گی, جو ایون آپ کا لباس ہے وہ بھی زینت میں آئے گا, کیونکہ اس لباس کو چھپانے کے لیے آپ کو ابایا پہننا ہے, اوپر سے چادر لینی ہے. تو ایک ہوتا ہے لباس, ایک ہوتا ہے حجاب, ایک ہوتا ہے ستر اور ایک ہوتا ہے خمار. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ان چاروں کو ملا دیتے ہیں اور کوئی تفریق نہیں کرتے. اس میں لباس تو ہے جو آپ کے بدن کو چھپانے کے لیے ہوگا, جو آپ کو گھر کے اندر بھی پہننا ہے. حجاب وہ ہے جو آپ کا سر کا دوپٹہ ہوگا یا وہ آپ کا ایسی اوڑھنی ہوگی جو آپ اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے لیں گے. ستر وہ ہے جو آپ کو ہر حال میں کور کرنا ہے, ایون عورت کے سامنے بھی آپ نہیں کھول سکتے وہ اپنا ستر. اور خمار دوپٹہ ہے جو آپ محرم رشتے داروں کے سامنے ہوتے ہیں, جس سے سینہ چھپانا ہے. اور جو ابایا ہوگا وہ اس سے الگ ہے. تو خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ خمر ہننا, یہاں پر خمر کا لفظ ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ شراب اور جوا کا جو ذکر آیا تھا تو وہاں پر بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ آیا تھا. تو خمر, خمار, اوڑھنی جو کہ آپ کو ڈھانپ لے. پھر ایک اور چیز یہاں بتائیے کہ اپنے پیر زمین پر مارتی بھی نہ چلے, کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. تو ہو سکتا ہے پہلے زمانے میں بھی جو پازیب یا چین پٹی ہوتی تھی پہلے زمانے میں بھی ہوتی ہو, اور اسی بنا پر پیر کو زمین پر مار کر چلنے سے منع کیا گیا ہو. یہ ایسی چپل, جوتی, سینڈل جس کی ٹک ٹک اور کھٹ کھٹ سے سارے لوگ متوجہ ہو جائے کہ اچھا کوئی لڑکی یا کوئی عورت آ رہی ہے. تو ایسے جوتے چپلے نہ پہنے کہ جس کی آواز سب طرف سنائی گئی اور لوگ آپ کو مڑ مڑ کر دیکھنے لگے. یہ ایسی پازیب یا پٹی پیر میں نہ پہنے زیور جس کی چھن چھن کی آواز کی وجہ سے لوگ متوجہ ہو, تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. اور اگر کسی سے یہ کام ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. میرے ہم اس کو مختصرا نہیں لے کر چلتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تمہیں سے جو لوگ مجرد ہیں, انہیں اکیلے ہوں, انہیں تنہا ہوں, اور تمہارے لونڈے غلاموں میں سے جو سولے ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پانا چاہیے کہ اس وقت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی یہاں پر نکاح کی بات کی جاری کہ جو بھی تمہارے اندر تنہا ہو, چاہے شادی ہو کر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو, کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اگر وہ اکیلے ہیں یا ان میرڈ ہیں, سب کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پایا انہیں چاہیے کہ اس وقت ماں بھی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو, اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, اور ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, یعنی غلام کو آزاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبگری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو کہ ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیں, سوچیں ذرا, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. الالبغا, وہ اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں تو ان کے مالک ان سے غلط کام کرواتے تھے, پیشہ کرواتے تھے مطلب, اور اس کا پیسہ خود کھاتے تھے. اسی لیے جو ہمارے اسلام میں جو حرام کمائی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی عورت کے ذریعے, یعنی عورت کو غلط کام پر مجبور کر کے اس سے پیسہ حاصل کریں, یعنی فحاشہ کی کمائی ہمارے یہاں پر حرام ہے. تو جو لوگ اپنی لونڈیوں پر زبردستی کرتے تھے, ان سے یہ پیشہ کرواتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے کہ ایسا نہ کرو جبکہ وہ عورتیں خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. تو کسی کو اس طرح سے مجبور نہیں کیا جا سکتا, تو ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیت تمہارے پاس بھیج دی ہے, اور قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی تمہارے پاس ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہوئے گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اب یہاں سے آیت نور ہے, بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس کا ایکسپلینیشن تو ہم تھوڑی دیر میں کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ لوگ اس کا ایکسپلینیشن سننا چاہ رہے ہوں گے ڈیٹیل میں, تو اللہ کے چہرے کا دیدار یہ لیکچر ہے, اویلیبل ہے آن لائن, چاہے تو آپ ضرور وہ سن لیجیے گا کیونکہ یہاں آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے, کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو, فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ اور وہ چراغ کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ یا بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور سے تشبیہ دی ہے۔ تفسیر السعدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اللہ کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، رسول اور مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے وہ نور ہے۔ یعنی اس نور کا ریفلیکشن مومن کے دل پر ہوتا ہے، اور جب وہ جب ایمان مومن کے دل میں آتا ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور دونوں چیزیں مل کر ایک روشنی پر روشنی کا سامان بن جاتا ہے۔ نور اللہ نور، سبحان اللہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو پوری دنیا میں اندھیرے چھائے ہوتے، گمراہی کے اندھیرے، ظلمت اور کفر و شرک کے اندھیرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ہر طرف روشنی ہے۔ یعنی جو فزیکل روشنی ہم کو نظر آتی ہے وہ بھی اللہ کی ذات سے ہے، اور جو روحانی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، وہ بھی اللہ کی ذات سے ہے۔ اور نور کے معنی علم کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کی ضد تاریکی، یعنی جہالت یا تاریکی یا اندھیرا۔ تو اس کے نور کی مثال، یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے۔ تو جتنا ہم قرآن کا علم حاصل کرتے جائیں گے، جتنا ہمارا ایمان بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہمارے اندر آتا چلا جائے گا۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایکچولی پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکات ہوتے تھے، یعنی محراب ہوتے تھے، اوپر یہ کچھ تاک لگا ہوتا تھا اور تاک میں چراغ رکھا جاتا تھا۔ جب وہ تاک میں چراغ رکھا جاتا تھا تو روشنی ہر طرف پھیل جاتی تھی، اور وہ گلاس کا ریفلیکشن ایک الگ ہوتا تھا۔ تو یہاں پر دراصل اس نور کی مثال دی جا رہی ہے، اس روشنی کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ریفلیکٹ ہوگی۔ آپ دیکھیں، جب کسی گلاس میں آپ چراغ کو رکھتے ہیں، یعنی اس کا کور گلاس کا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بالکل ایک کرنیں سے نکلنے لگتی ہیں اور چمکنے لگتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ڈریس پہنا اور اس کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہوں، شیشے یا ٹکلیاں وغیرہ کا کام ہوتا ہے، زردوزی کا کام ہوتا ہے۔ جب آپ دھوپ میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے جو ڈریس پر لگے ہوئے شیشے ہیں یا جو ٹکلیاں ہیں، وہ جب دھوپ کا اثر، یہ دھوپ کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں، تو آپ نے دیکھو گے کہ بالکل ہر طرح ایک روشنی سے پھیل جاتی ہے، وہ ٹکلیاں چمکنے لگتی ہیں اور مختلف کرنیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو یہی والا حال ہے کہ جب یہ ایمان اور اسلام کی روشنی مومن کے دل پر، یعنی ایک ایسے دل پر پڑتی ہے جو دل صالح دل ہو، جب وہ مومن کے دل پر وہ نور اور ایمان کی روشنی پڑتی ہے، تو پھر کہتے ہیں دونوں روشنی مل کر ریفلیکٹ ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی اس کو مومن ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں ہوتی ہیں، جب اس کے دل پر اثر کرتی ہیں، تو وہ پھر نور اللہ نور کا معاملہ ہو جاتا ہے، کہ پھر یہ نور پر نور، یعنی روشنی پر روشنی کے سامن ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی سے مثال دی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب روشنی پر روشنی کے سامن ہو گئے، ایک مومن کے دل کی ہدایت اور اس کی روشنی تھی ایمان کی، اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی پڑی، تو مزید کیا ہو گیا، روشنی پر روشنی کے سامن ہو گئے، نور اللہ نور۔ تو آپ سوچیں کہ ہر طرف سے روشنی پھیل جائے گی۔ تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے سادہ سے دل میں، اصلاح والے قلب میں، ایک اللہ تعالیٰ کا نور جب پڑتا ہے، اس کی کتاب کی آیت کا نور جب پڑتا ہے، تو وہ روشنی، مزید جب روشنی سے روشنی مل جاتی ہے، تو وہ ریفلیکشن ہوتا ہے اور وہ روشنی ہر طرف پھیلنے لگتی ہے۔ تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیا میرا اور آپ کا دل ایسا ہے کہ ہم پر جب یہ اللہ کی آیت کی روشنی پڑ رہی ہے، یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آیت اللہ تعالیٰ کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے دل کو جلا مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، ہمارے دل کے اندر ایک روشنی سے جاگ رہی ہے نہیں جاگ رہی ہے، کیا ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم اس روشنی سے دوسروں کے دلوں کو بھی روشن کریں، اس روشنی کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، تاکہ جو اندھیرے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہیں، جہالت اور کفر اور تاریکی کے اندھیرے ہیں، وہ دور ہوں اور اسلام کی روشنی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی ہر طرف پھیلے۔ یعنی ایک مومن چین سے نہیں بیٹھتے، وہ دیے پر دیا جلاتا چلا جاتا ہے اور وہ ہر طرف روشنی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو اذن ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہر جگہ کرتے ہیں، چاہے وہ مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، گھر ہوں، تو جن لوگوں میں جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر, تو وہ کون سے گھر ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے گھروں کو ایسا گھر بنا لیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خرید و فروخت اور تجارت غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے. جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے وہ فوراً اپنے کاروبار بند کر کے نماز کے لیے چل پڑتے ہیں, چاہے ان کو کتنا بھی نقصان ہو, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے جھکنا اور اللہ کے آگے آنا, اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا, یہ سب دنیا کے سارے فائدوں سے بڑھ کر بڑا فائدہ ہے. صرف کافروں کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے کفر کیا, ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, بلکہ وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا اگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک اور موج, اور اس کے اوپر بادل, تاریکی پر تاریکی مسلط ہے, آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دیکھنے نہ پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی کفر کا جو حال ہوتا ہے کافروں کا, اندھیرے پر اندھیرا, موج پر موج چھائی ہوئی ہو, اور اس کو سمندر کے اندھیرے سے تشبیہ دی گئی ہے, اور سمندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی جانوروں کی آنکھیں نہیں رکھی. تو کفر کا اندھیرا انسان کو مزید اندھیروں میں لے ڈوبتا ہے اور وہ پھر کوئی روشنی نہیں پاتا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تصویر کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں, اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تصویر کا طریقہ جانتا ہے, اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے؟ کہ تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے, جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے, رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. سبحان اللہ, ہر قدرت کی اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے قدرت کی بڑی نشانی میں سے ایک ہے, چاہے وہ زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرنا ہو, بارش کا برسانا, بادلوں کو لے کر آنا. تو یہ سب نشانیاں دے کر مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مزید ایمان لے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ نے ہر جاندر ایک طرح کی پانی سے پیدا کیا, کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر, جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیت نازل کر دی ہے, آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ رسول پر, ہمیں اطاعت قبول کی, مگر اس کی وزن میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس میں مقدمے کا فیصلہ کریں, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے, اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس سے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, یہی کامیاب ہے. آپ دیکھیں, یہ رسول کی اطاعت کو ہی شرط رکھا گیا ہے ایمان لانے کے لیے, کسی اور کی اطاعت نہیں چاہیے, صرف رسول کی اطاعت ہونا ضروری ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا, بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ ان سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کا خلیفہ انہیں کو بنائے گا جو نیک عمل کریں گے. یعنی صالح لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین کا خلیفہ بنائے گا, اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مومنوں کو ایک حالت میں نہ رکھے گا. یعنی اس وقت جب مسلمان جس حالت میں تھے, ہم سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ کا ظلم و ستم ہر طرف سے تھا، یہودی ہر طرح کی چال بازیاں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، منافقین الگ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر دفعہ یہ حالت نہیں رہے گی، جس خوف کی حالت میں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ سے تم کو ضرور نکال دے گا، تم کو امن و امان عطا کرے گا اور تمہارے ہاتھ میں دنیا کی باغ ڈور ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت عطا کر دی ماشاء اللہ۔ تو زمین پر خلافت اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں ہی کو عطا کرتا ہے، ایمان اور عمل صالحہ کا یہ نتیجہ ہے۔ اور جو اس کی بد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکات دو، رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر نہ کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کو واضح کرتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس سے دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہدایت موجود نہیں ہے۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تک بتا دی گئی ہیں، گھروں کے اندر داخل ہونے کے آداب، بڑے لوگوں کو گھروں میں داخل ہونا تو کیا آداب ہے، چھوٹے بچے اپنے والدین کے بیڈ روم میں اگر جائیں گے۔ اب بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں جو کلچر ہے اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اب وہاں پر چچاؤں کی شادی ہوتی ہے یا جوائنٹ فیملی میں سب لوگ ساتھ مل کر رہتے ہیں، سب کے بیڈ رومس الگ ہوتے ہیں۔ تو اب بچوں کو چاہیے کہ ہم بچپن سے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ کسی کے کمرے میں، ایون بیڈ روم میں، ایون اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، یعنی ان تین اوقات میں، ایک فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر میں جو کہ اللہ کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان تین اوقات میں بچوں کو یہ ادب اور تعلیم ہمیں سکھانی چاہیے کہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں۔ تو منع کیا جا رہا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے بیڈ روم میں داخل ہوا جائے چھوٹے بچوں کو۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے پھر تو وہ ایڈلٹ میں آ جائیں گے اور ان کے لیے سیم وہی احکام ہوں گے جو ہم نے پیچھے آئے تھے استیزان میں پڑھے ہیں۔ تو یہاں پر گھر والوں کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے غلاموں کو شریعت کے آداب سکھائیں اور اس کی تعلیم دیں۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیت تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، انہیں کہا کہ امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ دیکھیں یہ چادر کا ذکر ہے، اور یہ چادر وہ ہے جو دراصل اپنے ایک لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے جس کو جلباب کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس کے اوپر ایک اور لباس ہوگا جس کو جلباب یعنی چادر کہتے ہیں، جس کو ہم ابایا کہتے ہیں آج کے دور میں ہماری زبان میں۔ تو اب یہ بوڑھی عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسی بوڑھی پھونس عورتیں کہ جن کے دل میں نکاح کی خواہش نہ ہو، جن کے دل میں ذرا بھی اب زینت کی خواہش نہ ہو۔ اگر جو لوگ ابھی بھی ایسا کرتے ہوں کہ اچھا لباس پہننا ان کو اچھا لگتا ہے اور جو بڑھاپے میں بھی میک اپ کرتے ہیں اور چاہتے کہ وہ اچھے دکھائی دیں، تو پھر ایسی عورتوں کو اس وقت بھی ابایا اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو ابایا اتارنے کی اجازت ہے جو بالکل ہی اب ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی ہوں، جن کو اپنا کچھ خیال نہ رہتا ہو، جب بہت بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تب ایسی عورتیں اگر اپنا ابایا اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، آپ خود بتائیے کہ کیا لباس ابایا ہو سکتا ہے یا چادر ابایا ہوگی؟ یعنی جو لوگ آج کے دور میں ویسٹرن کنٹریز میں، یہ بڑا شور و غوغا ہے آج کل اور اس کی وجہ سے آج یہاں کے جو گلف میں رہنے والے بچے ہیں وہ بھی بہت اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا جو ہم نے اگر فل لباس چادر پہنے کے، فل آستین والا لباس ہے، موٹا لباس ہے اور سر ہم نے ہیڈ کور کر لیا ہے، چاہے وہ پھر ہم نے ٹائٹ پینٹ پہنی ہو یا اس پر لانگ فراک پہنا ہو، تو پھر ابایا کی کیا ضرورت ہے؟ تو نہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو اپنے لباس کے اوپر ایک چادر ضرور لینی پڑے گی۔ اور یہ بھی جو سسٹم نکلا ہے، واللہ عالم کہاں تک سے، یہ بہت سارے اسکالرس بھی اس کی پرمیشن دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بس معاف کرے اور ہمارے حال پر رحم کرے، کہ کندھوں کو کور نہ کرنا۔ آج کل بہت ساری خواتین اس طرح سے، نہیں پھر جو ہماری نوجوان بچی ہیں پھر اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتی ہیں اصل میں، کہ صرف سر کور کر لیا جاتا ہے اور بہت ہی ٹائٹ آستین والا لباس پہنا جاتا ہے، ہلکا سا سینہ کور کر لیا جاتا ہے، باقی دونوں کندھے اور بازو کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی پردہ نہ ہوا، یہ تو بالکل الٹا جسم کو دکھانا ہو۔ جتنا ٹائٹ آپ لباس پہنیں گے وہ تو الٹا بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے ٹائٹ لباس۔ ہم شروع سے ہمارے اسکالرس نے جو ایک اصول بنا کر رکھے ہیں لباس کے تعلق سے، کہ بہت ٹائٹ نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور ستر والا ہو، یعنی کامل ستر ہو جس میں۔ تو جب اگر آپ ٹائٹ، اتنا ٹائٹ لباس پہن لے کہ آپ کے بازو کے نشے و فراز دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ تو کوئی اسلامی لباس نہ ہوا، وہ تو الٹا اسلام کو بدنام کرنے والا لباس ہوا۔ تو جب یہاں بوڑھی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی بوڑھی عورتیں چادر اتار دیں جن کو زینت کی خواہش دل میں بالکل نہ ہو، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کو حیاداری برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے کے علاوہ سب پر پردہ کرنا واجب ضروری ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنی بہنوں کے یا اپنے چچاؤں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا ماموں یا خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیت بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. یعنی جب اصل میں سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی تھی تو لوگ بہت ڈر گئے تھے کہ ہم کسی کے گھر کھانا کھانے جائیں یا نہیں جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں, اگر تم کو دعوت دی جائے تو تم اپنے رشتے داروں کے گھروں میں کھانا کھا سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تم کو اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا ہوگا. اور ہوٹلوں میں بھی کھانا کھا سکتے ہو, سب مل کر بھی ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہو, یعنی مرد مردوں کے ساتھ, عورتیں عورتوں کے ساتھ, یہ جو محرم رشتے دار ہیں سب مل کر بھی کھانا کھا سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو گھروں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں تم اس میں بھی کھانا کھا سکتے ہو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو دوست احباب کے گھر کھانا کھانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر سلام کا ذکر کیا گیا. سلام تین چیزیں بتائی گئی کہ تحیہ تحفہ ہے, یعنی دعائے خیر ہے, مبارک ہے اور پاکیزہ ہے. تو یہ سلام ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے اصل میں, جو ایک مومن دوسرے مومن کو کرتا ہے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو دل سے مانے, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اسے اجازت دیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. پھر جب اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا غصہ بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں. رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. الحمدللہ سورہ نور ختم ہوا, یہیں تک ہم کرتے ہیں. کل ہمارا جو نیا پارہ شروع ہوگا, پارہ 90, ہم سورہ فرقان سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور آپ کو کسی ضروری کام سے جانا ہو تو لیڈر سے اجازت لے کر جائیں. جب آپ کسی مشن پر ہو تو آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے بغیر اجازت کے. ایون اگر آپ کلاس روم میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو اپنے ٹیچر سے اجازت لے کر جانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, آج کی جو آیتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتار دے, اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے, اور ہمارے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.